إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وقال ربنا عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ایک بندے کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اس لیے کہ ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا اور آخرت میں باقی دوسری نعمتوں کا ملنا اس نعمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب دنیا میں انسان کو ہدایت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا تعلق، اللہ کی نصرت اور مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی رہبری اس کو مل جاتی ہے، اور یہ ہدایت ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ جہنم سے بچنا ہو یا جنت کی نعمتوں کا حصول ہو، ان تمام نعمتوں کا مدار بھی اسی ایک ہدایت والی نعمت پر ہے۔ تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، کھانا پینا یہ بھی نعمت ہے، لباس، دنیا کی ساری نعمتیں یہ بھی نعمت ہیں، ان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا یہ سب سے عظیم شان نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہدایت سے متعلق کچھ باتیں ہیں جس کو ہم اس سے پہلے پچھلے سال میں دیکھ چکے ہیں، آج اس کا دوسرا پہلو آج کے درس میں جو ہدایت سے متعلق جڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی اس کو دنیا میں ہدایت کا ملنا اگرچہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں ہدایت پائے اور دنیا سے ہدایت پر جائے، اس لیے کہ دنیا میں ہدایت کے ملنے کے بعد اس بات کا امکان اور دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ایک انسان ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو جائے۔ ہدایت کا ملنا اس بات کی کوئی لازمی ضمانت یا گارنٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا خاتمہ بھی خیر پر ہوگا، بلکہ ہدایت کے ملنے کے بعد ایک انسان کو بے فکر ہونے کی بجائے مزید فکر مند ہونا چاہیے اس ہدایت کی حفاظت کے سلسلے میں۔ تو اختصاراً میں کہوں گا کہ ہدایت کا پانا اگرچہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا سے جب جائے تو وہ ایسے حال میں جائے کہ وہ ہدایت پر ہو، ہدایت ملنے کے بعد وہ مسلسل اس پر باقی رہے اور گمراہی کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، یہاں تک کہ آخری سانس جب وہ اپنی زندگی کی لے تو وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہو۔ یہ اصل ہے۔ کیا ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر یہ سوال شروع ہو جائے کہ کیا ہدایت ملنے کے بعد تو انسان گمراہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہدایت دے دی، اب پھر گمراہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، نقلاً بھی ہو سکتا ہے، عقلاً بھی ہو سکتا ہے، مشاہدہ بھی اس کا ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، ایک مسلمان ہے، ایک آدمی کفر میں پڑا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی ہدایت کی بات پہنچی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد میں وضو کیا، اس نے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز کے لیے جیسے وہ کھڑا ہو گیا، نماز میں قرآن پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو کیا اب تک اس کو ہدایت نہیں ملی ہے؟ اسلام ملا اس کو، اس سے بڑی کیا نعمت اس کو ہو سکتی ہے؟ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اسلام کا جب ذکر اللہ نے کیا ہے تو اپنی نعمت کے اتمام کا ذکر کیا ہے. اب اسلام لانے کے بعد اور کون سی ہدایت ہے؟ کیا اب بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ ہر لمحہ ایک بندے کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی محتاجی ہے. کوئی ایک سانس بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ ہدایت کے سلسلے میں اللہ کا محتاج نہ ہو. کوئی ایک سانس ایسا نہیں ہے جس میں گمراہ ہونے کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. ہر سانس پر یہ ممکن ہے کہ شیطان یا نفس یا کوئی اور گمراہی اس کے سامنے آ جائے اور یہ بندہ سیدھے راستے سے چلتے چلتے ایک قدم غلط رکھ دے اور پھر اس کے اگلے قدم اسی قدم کے تابع ہو کر وہ گمراہ ہو جائے، ممکن ہے. اگر ہدایت ملنے کے بعد ہدایت مانگنا ضروری نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہیں دیتا. اگر ہدایت کے بعد گمراہی کا امکان نہیں ہوتا، پاسبلٹی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتاتا، ہم کو نہیں کہتا کہ تم ہر نماز میں مانگو اللہ سے. وہ بھی نہیں کہ عید کے دن آپ مانگو یا رمضان میں آپ مانگو، نہیں، دن میں چلو ایک بار مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض کر دیا کہ ہر نماز وہ پڑھے گا، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہر رکعت میں مانگے گا، اور فرض پڑھے گا تو بھی مانگے گا، نفل پڑھے گا تو بھی مانگے گا، جنازے کی نماز پڑھے گا تو بھی مانگے گا. کوئی دوسرا مرا ہے، دنیا سے گیا ہے، یہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی اس پر بھی کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ، ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا کر. اتنا خطرہ انسان کے لیے ہے کہ کسی بھی لمحہ اس کا دل گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحہ اس کا قدم غلط راستے پر چل سکتا ہے. اس لیے کہ صراط مستقیم انسان کے سامنے ہے، لیکن اسی صراط مستقیم سے کئی اور راستے بھی نکلنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، کہ آپ نے ایک لکیر بنائی، ایک لکیر کھینچی آپ نے زمین پر، اور آپ نے اس سیدھی لکیر سے نکلنے والی کئی لکیریں اور بنائی ہیں. ایک روایت میں ابن ماجہ وغیرہ میں کہ چار لکیریں آپ نے بنائی، اور آپ نے کہا کہ بیچ والی جو سیدھی لکیر تھی اس پر آپ نے اشارے سے بتایا کہ یہ اللہ کی صراط ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں جانے والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے. تو گمراہی کے راستے صراط مستقیم سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اس سیدھے راستے پر سیدھا چلتے رہنا ضروری ہے. اس پر چلتے چلتے ایک آدمی بعض اوقات غلط راستے پر نکل جاتا ہے، غلط راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، اور ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑا خطرہ، ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر ہے کہ کوئی آدمی مطمئن نہ ہو، کوئی آدمی نہ سمجھے چلو ہم کو تو سب سمجھ گیا، ہم کو سب سمجھ گیا ہے، ہم کو سب آتا ہے. یہ جو ہے ایک انسان کا ایمان کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، ہدایت کے سلسلے میں مطمئن ہو جانا ہلاکت کی طرف پہلا قدم ہے. مطمئن ہو جانا، آپ بتائیے کس کی جیب میں سے پیسے چلے جاتے ہیں؟ مطمئن نہیں جاتا اپنا. جو آدمی اپنے بریف کیس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے، مطمئن کون کون کیا کرے گا؟ سب نیک لوگ تو ہیں بمبئی میں. غفلت انسان کی گمراہی کی طرف پہلا قدم ہے. ولا تکن من الغافلین، اللہ نے کہا غافلوں میں سے مت بننا. کہ ایک آدمی حق سے غافل ہو جائے، اپنے حال سے غافل ہو جائے، اپنے مآل سے غافل ہو جائے. اپنے حال سے میں کیا کر رہا ہوں، غافل ہو جائے، چیک نہیں کرے اپنے آپ کو، انجام کیا ہے، اچھا برا کون سا انجام ہے، اختتام زندگی کا اس کے بعد کیا، اس سے غافل ہو جائے. تو یہ جو غفلت ہے، یہ بے فکری ہے، اور اپنے سلسلے میں مطمئن ہونا، خوش فہمی، یہ ہلاکت کی طرف پہلا قدم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں. اس لیے کہ ہدایت کا محتاج بندہ ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے. اس لیے اللہ سے خوب ہدایت کو مانگنا چاہیے. کیا ہدایت کے بعد بھی ایک انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر جمائے رکھے آخری سانس تک, اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا ہم کو سکھائی, ایک اثبات کی صورت میں, ایک نفی کی صورت میں, اور بھی دعائیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ جو دعا ہے یہ ایک پازیٹو دعا ہے, یہ طلب ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت پر جمائے رکھ, ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. اور دوسری دعا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی, سورہ آل عمران آیت نمبر 8 جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کے طور پر ہم کو سکھائے الفاظ, ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما, بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے. اے اللہ, اے ہمارے رب, تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے, ہدایت دے دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. اس لیے کہ زندگی میں, اعمال میں, اقدام میں ٹیڑھا پن کب آتا ہے؟ جب قلب میں ٹیڑھا پن آتا ہے. آدمی کا دل جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آدمی کے دل میں جب خرابی آ جاتی ہے, آدمی کے دل کی لائن بگڑتی ہے, زندگی کی لائن بگڑ جاتی ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار, آدمی کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح ہو, صالح ہو, اس میں اصلاح ہو, بھلائی ہو, تو اس کا پورا بدن بھلائی والا ہو جاتا ہے, اس کے بدن میں خیر ہوتی ہے, اعمال میں خیر ہوتی ہے. اور اگر دل میں بگاڑا جائے تو پوری زندگی میں اعمال میں بگاڑا جاتا ہے. اور وہ کیا گوشت کا لوٹڑا کیا ہے؟ وہی الا وہی القلب, وہ آدمی کا دل ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم کو دعا سکھلائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. یہاں پہ معلوم ہوا کہ گمراہی کی ابتدا کہاں ہوتی ہے, زندگی کب بگڑتی ہے؟ جب آدمی کا دل, اس کی سوچ بگڑتی ہے. سوچ کا بگاڑ انسان کے اقوال اور افعال کے بگاڑ اور اس کے مال کے بگاڑ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. ان کو یاد رکھیں چیزوں کو. آدمی کے افکار بگڑتے ہیں, سوچ بگڑتی ہے, پھر اس کا کلام بگڑتا ہے, اس کے اعمال بگڑتے ہیں, اس کا انجام بگڑتا ہے. کیونکہ انسان کا انجام اس کی زندگی پر ڈپینڈ کرتا ہے. زندگی صحیح, انجام صحیح. اور زندگی کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ انسان کی سوچ پر, اس کے عقائد پر, اس کے افکار پر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شان دعا سکھلائی ہم کو جس میں اصل بگاڑ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی بگاڑ کی اصلاح کی دعا ہے. ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا, مارک سے سیدھی اس سے بکھر جانا, بگڑ جانا, ٹیڑھا جانا, ڈائیورٹ ہو جانا. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب, ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما, صراط مستقیم سے ہمارے دلوں کو مت ہٹا, بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. تو معلوم ہوا کہ ایک انسان کو ہدایت ملنے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے, دل میں خرابی آ جاتی ہے. دل میں خرابی دو طرح کی ہوتی ہے. دل میں بگاڑ دو طرح سے آتا ہے. دل دو بیماریوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں, وائرس ہیں جو دل کو خراب کر دیتے ہیں. کیا ہیں یہ؟ ایک ہیں شبہات, دوسرے ہیں شہوات. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی بیماریوں کا ذکر کیا, اس میں سے یہ بھی بتایا کہ دو قسم کی بیماریاں انسان کے دل سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان سے اپنے دل کو بچانا ضروری ہے. اور یہ دو چیزیں گمراہی کی جڑ ہیں. نمبر ایک شبہات, ڈاؤٹس. نمبر دو شہوات, ڈیزائر. ایک آدمی کے دل میں حق کے سلسلے میں شبہات پیدا ہو جائیں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کی تمیز اس سے چھن جائے, وہ آدمی کنفیوز ہو جائے, وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگے, تو ایسا آدمی حق کے سلسلے میں جب شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا تعلق آدمی کے علم سے ہوتا ہے. دوسرا شہوات, شہوت جس کو آپ کہتے ہیں, اس کی جمع شہوات. شہوات کیا ہیں؟ خواہشات. تمنائیں، ڈیزائر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کی چاہتیں اس کو برباد کرتی ہیں، ویسے ہی جیسے ایک آدمی کی گاڑی کو اگر بریک نہ ہو اور ایکسلیٹر ہو اور وہ خوب تیز چلتی ہو، اگر بریک اس کو نہیں ہو، لگام اس کو نہیں ہو، ایسا آدمی کہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے؟ دوا خانے میں یا سیدھے قبرستان. آدمی کی خواہشات اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز کے پار لے جاتی ہے. اس کو اگر شریعت کی، تقویٰ کی لگام اگر آدمی نہ لگائے تو ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. اور شہوات کہاں ہوتی ہے؟ آدمی کے دل میں ہوتی ہے. آپ بتائیے، آدمی گناہ بعد میں کرتا ہے، تمنا پہلے کرتا ہے. پہلے چاہت پیدا ہوتی ہے دل میں، اس کے بعد گناہ پیدا ہوتا ہے. تو اصل جڑ جو ہے وہ دل میں ہے، اور دل کا بگاڑ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک شبہات سے، دوسرے شہوات سے. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو گمراہی کی ابتدا ہیں. یہ جو ہے یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے، کہ دل میں شہوات پیدا ہوں، شبہات پیدا ہوں یا شہوات پیدا ہوں. اور شہوات کا تعلق آدمی کے عمل سے ہوتا ہے، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام بولنا، حرام کام کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ کی چیزیں جو ہوتی ہیں اعمال، یہ آدمی کے عمل سے تعلق اس کا ہوتا ہے. تو دو مصیبتیں ہیں، ایک ہیں شبہات، دوسرے ہیں شہوات، اور یہی گمراہی کی جڑ ہے. ہدایت دو چیزیں ہیں، آپ کنفیوز نہ ہوں، ان چیزوں کو آپ یاد کرتے چلے جائیں. ایک ایک میں حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اصل موضوع پر آنے سے پہلے اس کے لیے ہمارا ذہن واضح طور پر ہم کو معلوم ہو ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہدایت کے بعد گمراہی کا کیا مطلب ہے، اگر ہم کو نہ ہدایت سمجھی نہ گمراہی سمجھی. ہدایت کے بعد گمراہی سمجھنے کے لیے پہلے ہدایت اور گمراہی کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ آدمی گمراہی میں ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہاں میں ہدایت پر ہوں. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی کوششیں سب برباد چلی گئی ہیں، سب رائیگاں ہو گئی ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. دنیا کی کوششیں یعنی عمل برباد، مقبول نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم اچھائی کر رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گمراہی کو ہدایت سمجھ لیتا ہے، بربادی کو اپنے لیے فلاح سمجھ لیتا ہے، زہر کو اپنے لیے دوائی سمجھ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی پہلے اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دو چیزیں ہیں. ایک، اس کو اختصار نہیں یاد رکھے کیونکہ چھوٹی ڈیفینیشن جلدی یاد ہوتی ہے، بہت لمبا سمجھاؤں گا اتنا واپس یاد نہیں رہ پائے گا. ہدایت کیا ہے؟ حق کی صحیح معرفت، نمبر ایک. نمبر دو، حق پر ثابت قدمی اور استقامت. سمپل، ہدایت کیا ہے؟ حق کی صحیح معرفت، صحیح پہچان، سچائی کو پہچان لینا، ہاں صحیح طور سے سمجھنا، اس کو غلط نہیں سمجھنا، سچائی کو صحیح طور سے سمجھ لینا، حق کی صحیح معرفت. نمبر دو، حق پر ثابت قدمی جمنا اور استقامت، سیدھا جانا. ثابت قدمی الگ ہے، استقامت الگ ہے، اب یہ ایک نیا موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. ثابت قدمی جمنا، ٹلنا نہیں، پھسلنا نہیں. استقامت، چل رہا لیکن ٹیڑھا نہیں، سیدھا جانا. استقامت قامت ہے، قائم جس کو آپ کہتے ہیں، سیدھا. تو ایک آدمی سچائی کو پہچانے اور اس پر جمے، ان دو چیزوں کو ہدایت کہتے ہیں. صرف حق جاننے کا نام ہدایت نہیں ہے. تو اس کو آپ اختصار میں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کہتے ہیں حق فہمی اور ثابت قدمی کو. اس سے مختصر سنیے، حق ہدایت کیا ہے؟ حق فہمی، حق کو سمجھنا. نمبر دو، ثابت قدمی، حق پر جمے رہنا. لوگ ایک یا دوسری چیز میں پھسل جاتے ہیں، یا تو حق سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ کنفیوژن آ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سیدھے راستے پر تھے، پھر صحیح کو غلط سمجھا، گئی کو غلط کو صحیح، اور اس کے پیچھے نکل گئے، غلط سمجھ لیا، سمجھ میں بگاڑ آ گیا، اب وہ غلط چلے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھا چل رہا ہے، لیکن چلتے چلتے اس کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں، پھر وہ عمل میں اس کے بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے، وہ سیدھے صحیح اور دین والے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دینداری سے بددینی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، ایک حق کو سمجھنا اور دوسرے حق پر جمے رہنا، ان دو چیزوں کا نام ہدایت ہے۔ ان دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھے، آپ سمجھیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہم کو سکھلائی، یہ بتاتی کہ آدمی کا دل وہ اصل جگہ ہے جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، اور دل وہ اصل جگہ ہے جہاں سے انسان کی صلاح اور فلاح شروع ہوتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی ممکن ہے، اور یہ اتنا قوی امکان اس کا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے اس کی دعا مانگے، اس لیے کہ میرے سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جب جمائے گا تو جمے گا۔ اپنی نفی کرنے کا نام توحید ہے، توحید کا کمال، سارے بتوں کا انکار کیا، ٹھیک، اپنا بت کدھر گیا؟ یہ بہت سارے لوگ صاحب کو گن رہے، اپنے کو گنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں لیکن اپنا بت نہیں توڑ پاتے ہیں، میرا نالج، میری انڈرسٹینڈنگ، میری اسٹڈی، ہمارے نبی سے زیادہ کسی کے پاس علم تھا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو کہا تم دعا مانگو اس طرح سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مصلی پر مسجد نبوی میں، اتنی بڑی جگہ، اور دور نبوی میں خیر الناس قرنی، ساتھ میں صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، سب کے سب نماز میں کیا مانگ رہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط، ہمارا نبی مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں بتائیے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے ہو، اللہ آپ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ گائیڈ ہو صراط مستقیم کی طرف، لیکن گائیڈ ہیں اپنی جگہ، صراط مستقیم پر جمنے کے لیے نبی کو بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے تم مانگو مجھ کو تو مل گئی ہدایت، میں تو ہدایت دینے والا ہوں، گائیڈ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے آپ کو بھی سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہ آپ کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی یہی پڑھنا ہے، آپ نے بھی اللہ سے ہدایت مانگنا ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہدایت ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب نماز میں کھڑا ہو اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ زبانی اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو، یہ دل سے نکلنے والی بات ہو، اللہ سے واقعی مانگ رہا ہو اللہ ہدایت دے مجھ کو، ہدایت پر جمائے رکھ مجھ کو، کیونکہ کسی بھی قدم آدمی کا، کسی بھی لمحہ آدمی کا قدم پھسل سکتا ہے، آدمی دھوکے میں نہیں رہے، آدمی کبھی بھرم میں نہ رہے، کسی اپنی صلاحیت پر کبھی اعتماد نہ کرے، اپنے کو تو سب معلوم ہے توحید، اپنے کو تو بدعت سب معلوم ہے، میں نے 555 کتاب پڑھا ہوں توحید کے اوپر، اچھا بہت اسٹڈی کیا ہوں میں نے، کبھی اپنے اوپر بھروسہ، آدمی دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے، قرآن کا حافظ ہو، حدیث کی ساری کتابوں کا حافظ ہو، عقائد کی ساری کتابیں پڑھ چکا ہو، اہدنا الصراط المستقیم کہنا نہیں چھوڑے، اللہ سے ہدایت مانگنا نہیں چھوڑے۔ جس لمحہ اللہ سے ہدایت مانگنا چھوڑ دے گا، شیطان کے لیے آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ کہاں سے آئے گا تم کو معلوم نہیں۔ پہلا انسان، تاریخ یاد رکھی ہے، اللہ نے بتا دیا ولا تقرب هذه الشجرة، اس پیڑ کے قریب مت جانا، شیطان آ کے کہاں لے گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے گئے نہیں، ادھر ہی جدھر جو پیڑ سے منع کیا ہے اسی پیڑ کے پاس، اور قریب جانے سے منع کیا تھا، شیطان لے کہاں گیا، کھاؤ اس کو، کھلایا اس کو، بول نہیں سکتا آدمی کب شیطان دھوکا دے، لیکن وہ دنیا نہیں تھی، جنت تھی، شریعت ابھی آئی نہیں تھی، احکام ابھی آئے نہیں تھے، وہ ایک ان کے لیے سبق تھا، ان کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے، دیکھو شیطان کیسا تم کو دھوکا دیتا ہے، جو نہیں کروانا ہے وہی کرائے گا، اللہ کے حکموں کے خلاف تم کو لے جائے گا، تو آدمی کبھی مطمئن نہ ہو، یہ پہلا اصول ہے، اس کو یاد رکھے، آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہوں، میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو علی البیضاء، بیضاء روشن، لیلہا کنہاریہا، ایسے روشن راستے پر، صراط مستقیم پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو کیسا ہے، بیضاء روشن راستہ، ایک دم نور روشن ہے، واضح اور اتنا واضح، لیلہا کنہاریہا، اس راستے پر کی رات بھی دن کی طرح ہے، رات بھی دن کی طرح ہے، کیا مطلب؟ دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں اندھیرا آتا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ علماء نے کہا لیلہا کنہاریہا کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے ایک ایسا دین تمہارے لیے پیچھے چھوڑا ہے، میں نے اتنی تعلیمات تم کو دے دی ہیں، حق تم کو اتنے واضح طور پر پہنچا دیا ہے کہ اب رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دن میں جو چیز دکھائی دیتی ہے واضح طور پر، اور رات میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، رکھتی ہے کہ سانپ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رات میں آدمی کو التباس پیدا ہو جاتا ہے، دن میں گڑا دکھائی دیتا ہے، رات میں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، میری جو شریعت ہے، میرا جو دین ہے، جس صراط مستقیم پر تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کنہاریہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی کنفیوژن اس دین میں نہیں ہے۔ لیکن لا یزیغ بعدی عنہا بعدی الا ہالک، اب میرے بعد اس سے وہی آدمی ٹیڑھا جائے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اتنا کلیئر دین ہے کہ اب میرے بعد اگر کوئی آدمی اس سے کراس جاتا ہے، ٹیڑھا کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے، تو یہ ہلاک ہونے والا آدمی ہی جائے گا، جس کو برباد ہونا ہے وہی اس دین کے راستے سے پھرے گا، وہی صراط مستقیم سے ہٹے گا۔ دین میں کوئی التباس نہیں ہے، التباس ہماری اپنی عقلوں میں ہوتا ہے، ہم اپنے طرف سے پیمانے گھڑتے ہیں، ہم اپنی طرف سے حق اور باطل کو ملا لیتے ہیں، ہم پیمانہ نہیں ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی صحیح اصول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس آدمی کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ خواہشات سے آدمی اوپر اٹھ کے اگر حق کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر بے اصولی سے حق کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، آدمی اپنے آپ صحیح چیز کو سمجھ لے گا۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی کے کیا اسباب ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا علاج کیا ہے، بچاؤ کیا ہے۔ اس لیے کہ بیماری معلوم ہو اور علاج نہ معلوم ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، آدھا کام ہوا۔ علاج بھی معلوم ہونا چاہیے، اس سے بچنے کے ذرائع بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کیا وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان علمی طور پر یا عملی طور پر گمراہ ہو جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حق کے آ جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد ایک انسان کا حق سے منہ پھیر لینا، یہ بھی گمراہی ہے، اور یہ اصل گمراہی ہے۔ کہ ایک انسان کے پاس علم آئے، دین آئے، دلیل آئے، اور وہ دلیل اس کے سامنے واضح ہو، لیکن وہ کسی اور وجہ سے، کبھی ضد کی وجہ سے، کبھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کبھی خواہشات کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، اس علم سے منہ پھیر لے، اس دلیل کو نظر انداز کر دے، یہ عین گمراہی ہے۔ اور قوموں میں جو نبیوں کی قومیں ہوا کرتی تھیں، عام طور سے ان کی گمراہی اصل یہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ دیکھیے، ہدایت دی اللہ نے، لیکن وہ کیا ہو گئے، اس کے بعد بھی گمراہ ہو گئے۔ سورہ فصلت میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ، جہاں تک کہ ثمود کا معاملہ ہے، قوم ثمود، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، لیکن ہوا کیا، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا۔ عما، اندھا پن، فاستحبوا، فاستحبوا، پسند کرنا، انہوں نے اندھے پن کو چوز کیا، ان کی چوائس کیا ہوئی، ہدایت، اندھا پن۔ کہ ایک آدمی اندھا پن کس کو کہتے ہیں، ایک آدمی آنکھ والا پیدا ہوا، حق اس کے سامنے آیا، لیکن آنکھ بند کی، یہ اندھا پن ہے۔ ایک آدمی اس سے بڑا اندھا پن، ایک آدمی کے سامنے دین آیا، حق آیا، دلیل آ گئی، لیکن دل کے دروازے بند کرے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہود کیا کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ان کو دعوت دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل کیا ہیں؟ غلاف میں، سیف ہے، سیکیورٹی ہمارے دل کو، تمہاری بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کرے گی، تم کتنا بھی بولو ہم کو تمہاری بات سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں، ہمارا فائر وال ہے، ان کا اپنا کیا ہوتا ہے، ڈھال ہے ہماری، غلاف ہے ہمارے دلوں پر، تم کتنی بھی بات ہم کو کہو ہم کو کچھ اثر نہیں ہونے والا اس کا۔ تو ایک آدمی دل کا اندھاپن اس کو پیدا ہو جائے، دلال دیکھ رہا ہو اندر سے، اس کا دل بول رہا ہو ارے صحیح بات ہے یہ بالکل، لیکن پھر اس کے ذہن میں اور خدشات پیدا ہو رہے ہو، ارے دکان کا کیا ہوگا، ارے رشتے داروں کا کیا ہوگا، ارے اس کا کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دل کے دروازے، جانے دو بابا، زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا، زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا۔ بہت سارے لوگوں کو روشنی دکھائی دیتی ہے لیکن پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روشنی نہیں دیکھے، کیونکہ دیکھیں گے تو اس کی طرف چلنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، بھائی معلوم پڑے گا تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے معلوم نہیں پڑا تو مسئلہ ہے، کیونکہ ایک جمعہ میں ہم نے سنے تھے پانچ سوال ہونے والے، لاسٹ سوال بہت ڈینجر ہے، اس میں آخری سوال کیا ہے، جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، تو جانتا ہی نہیں تھا بولوں گا قیامت کے لیے۔ تو آپ دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا اس کو، وہ پانچ سوال معلوم تھے نا، اگر یہ معلوم ہے تو پانچ سوال میں بھی تو عمر کہاں گنوائی، اور جوانی کی طاقت کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، چار بھی تو اس کے پہلے نا، پانچواں اینڈ کا ہی۔ تو ایک آدمی بعض اوقات علم کے لیے، حق کے لیے، سچائی کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر دیتا ہے، حق دیکھتا ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے حق سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ثمود کو ہم نے ہدایت دی، یعنی ان پر حق واضح کیا، ان کے سامنے نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے سچائی کو واضح کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو چوائس تھی، چاہے تو ہدایت کو چنے چاہے تو گمراہی کو چنے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو ثمود نے کیا کیا، اندھے پن کو، اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں چن لیا، اللہ کی طرف سے سزا آئی اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ تو ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کب ہوتی ہے، جب ایک انسان حق کے سمجھنے کے بعد بھی اس سے اعراض کرے، اعراض اوائڈ کرنا اس کو۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کو آپ دو چیزیں سمجھ میں آتی، بولتے بھائی بس اس سے زیادہ میرے کو نہیں سننا ہے، یا ایک بات آپ اس سے کریں اس کو تھوڑا لگنے لگتا ہے صحیح ہے، بھائی چل میں جاتا ہوں میرا ٹائم ہو گیا جانا ہے۔ تو ایک آدمی خود نہیں چاہتا ہے کہ حق اس کے سامنے واضح ہو، بتائیے کیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اس لیے کہ ابو طالب کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، ابو طالب، طلب والا، لیکن اگر طلب نہیں ہے، نام کچھ بھی رکھ لے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر ایک آدمی کے سامنے حق آئے پھر بھی وہ اس سے اعراض کرے، اعراض کہتے ہیں اوائڈ کرنے کو، تو آدمی کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ التوبہ آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے ہدایت کے بعد گمراہی کا قاعدہ بیان کیا ہے، کیا قاعدہ ہے وہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، مَا يَتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دے دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کو واضح طور پر بتلا نہ دے کہ ان کو کس چیز سے بچنا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے پاس نبی بھیجتا ہے، داعی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور اس کے سامنے حق آتا ہے، اب حق آنے کے بعد کس چیز سے اس کو بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس پر واضح ہوتا ہے۔ جب حق واضح ہو جاتا ہے پھر اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، حق پا لینے کے بعد آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ ایک بار نہیں مانتا ہے، اس کا پہلا انکار اگلے اقرار کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے آدمی۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی صحیح بات ہمارے سامنے آئے ہم بلا جھجک اس کو قبول کرنے والے ہوں، کوئی سیکنڈ تھاٹس نہیں ہو، حق آیا اور ہم نے اس کو مان لیا، ایسا آدمی بنے۔ اس لیے کہ پہلی مرتبہ انکار اگلے انکار کو مضبوط بناتا ہے، پہلی مرتبہ کا انکار دوسرے انکار کو مضبوط بناتا ہے. یہاں پر اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کو بتا نہ دے کہ ان کو کس چیز سے بچنا ہے، یعنی برا کیا ہے بھلا کیا ہے بتاتا نہیں ہے تب تک گمراہ نہیں کرتا ہے. واضح کرنے کے بعد جب نہیں مانتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے بھی قاعدہ آتا ہے کہ جو گندگی کو پسند کرتا ہے اللہ اس پہ اور گندگی ڈال دیتا ہے، جو اندھے پن کو چن لیتا ہے اللہ اس کے لیے اندھیرا اور پیدا کر دیتا ہے. اللہ کا قاعدہ، سزا ہے دنیا کی ہے، یہ دنیا کی سزا ہے کہ جو اوپر سے کودے گا نیچے ہی آئے گا، قاعدہ ہے اللہ کا، اوپر نہیں جائے گا اس کو نقصان ہوگا، اللہ نے قاعدہ بنایا. اور جتنا نیچے اوپر سے کودے گا اتنا تیزی سے نیچے آئے گا، ایکسلریشن کا قاعدہ معلوم ہوگا آپ کو. گاڑی آپ ڈھلان پہ سے ڈھکیلو شروع میں اسپیڈ میں جاتی ہے نہیں، لیکن اینڈ کی اسپیڈ دیکھیے آپ کیا ہے، اس کی رفتار وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ اگر آدمی گمراہی کی طرف چل پڑے پہلا قدم اس کا ہلکا ہوتا ہے، لیکن اگلا قدم اور زیادہ قوی ہوتا ہے، اسپیڈ اس کی بڑھنے لگتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سورہ الصف میں آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑے پن کو اختیار کر لیا، ازاغ اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. فلما زاغوا، جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیا. تو آدمی کو گمراہی ایسا نہیں ہوتا بےچارہ کوئی غریب آدمی سیدھا سیدھا چل رہا ہے اچانک گمراہ کر دیا اللہ نے، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ جو گمراہی کو چنتا ہے خود گمراہی کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ٹیڑھا پن پیدا فرماتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے اس کی گمراہی کو چننے کی وجہ سے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، گناہگار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی گناہ کی طرف جب آدمی جانے لگے تو گناہ اس کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی طرف سے اس کو ہدایت دے. لیکن قاعدہ اللہ کا یہ ہے، اللہ کا فضل الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے دے. اللہ ہم سب کو ہدایت پر جمائے رکھے. تو یہ پہلی وجہ ہے کہ علمی سطح پر گمراہی کب پیدا ہوتی ہے، جب ایک آدمی کے سامنے علم آئے، دلیل آئے، حق آئے، سچائی آئے، لیکن وہ اپنے دل کے دروازے اس کو نہیں کھولے، اس کے لیے نہیں کھولے، تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے لیے گمراہی آسان ہو جاتی ہے. نمبر 2، دعاۃ الضلالہ، گمراہ کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو نیم حکیم ہو یا ایسے لوگ جو باطل کو قوت کے ساتھ پیش کرنے والے ہوں، ایسا بھی ہے، آج تو اس کے امکانات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایک آدمی اس کو آدھا علم ہے، اور آدھا علم انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو یا دین کی فیلڈ ہو. ہمارے کیا کہا جاتا ہے، نیم حکیم ڈائریکٹ خطرے جان. ایک آدمی کے پاس ادھورا علم ہو، ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، ابھی اس کو کسی دوسرے دشمن کی ضرورت نہیں، وہ اپنا دشمن آپ ہوتا ہے. اس لیے کہ ادھورے علم کے ساتھ آدمی کیا نیا نکالے گا بول نہیں سکتے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ الجہل یخلق العجیب، جہالت سے عجیب و غریب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایسی ایسی فتوے، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی دلیلیں سامنے آتی ہیں کہ جو سلف میں کبھی معمول بھی نہیں تھی، انہوں نے سمجھا بھی نہیں تھا ایسا کچھ. کہ ایک انسان گمراہ ہو اور وہ گمراہی کا دعوت دینے والا بنے، ایسا انسان کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. آج آدمی مسلمان جاتا ہے انٹرنیٹ پر گوگل، اس پر جایا اسلام، اس کو آتا کیا ہے ISLAM. اب جو اسلام اس نے ٹائپ کیا ہے، بھر سے 50 ملین، 4 ملین، 20 ملین اس کے ریزلٹس آ گئے. اب اسلام کے نام پر اس کا اسلام ہی ہے نا، اسلام ڈھونڈ رہے ہیں، اور گوگل سے اچھا سرچ انجن کون سا ہے؟ اب گوگل پہ تلاش کے اسلام، اب معلوم نہیں وہ شیعہ کا ہے، وہ قادیانی کا ویب سائٹ ہے، بریلوی کا ہے، کس کا ہے. یوٹیوب پہ گیا، سرچ کیا اس نے کچھ بھی، رمضان یا 15 شعبان یا کچھ بھی سرچ کیا اس نے، فرض سے اس کو کئی ریزلٹس آ گئے. آڈیو کہیں جا کے آڈیو تلاش کر دیا، لیکچر اسلام کدھر ڈھونڈ رہا ہے، اس کے اوپر حلال حرام کچھ بھی ڈھونڈتا ہے، جو چاہیے وہ ڈھونڈو، انٹرنیٹ پہ ملتا ہے، انٹرنیٹ پہ سب ملتا ہے. لیکن سب ملتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آنکھ بند کر کے کوئی آدمی دوائیوں کی دکان میں سے کوئی دوائی لے لے اور کھا لے، بہت اچھا ہوتا ہے. ایسی ہے، تمیز اس کو نہیں ہے. اور اتنا ہی ہوتا تو بھی مصیبت تھی، مصیبت یہ ہے کہ دوائی کی دکان نہیں ہو، اس میں زہر بھی رکھا ہوا ہے، دوائی ہی کی دکان میں ایسا کرے تو مصیبت ہے، اب اس میں زہر بھی ہو تو کتنی مصیبت ہے کہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اسلام کے نام سے ویب سائٹ اوپن کیے ہوئے ہیں اور ان کے براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، کیوں ٹی وی، کیوں کتنا اچھا، کیوں سے قرآن آتا نا، کیوں کتنا اچھا اپنا قرآن، قرآن سے بڑا کیا ہے، کیوں، اور کیوں سے کوشچن آتا، کوشچن پوچھا جواب ملتا ہے، ٹک 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 ٹائپ کیا، ہاں آپ کو خواب میں ایسا ہوگا، شروع، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمیز نہیں، تمیز نہیں. آج گمراہ کرنے والوں کے پاس وسائل بڑھ گئے ہیں، گھر گھر میں آدمی کے ٹی وی ہے، گھر گھر میں آدمی کے پاس انٹرنیٹ ہے، اخبار ہیں، ریڈیو ہے، کیا کچھ نہیں ہے، گمراہی کے اسباب بڑھ گئے ہیں. تو جو لوگ پہلے چار آدمیوں کو گمراہ کرتے تھے، آج 400,000 لوگوں کو گمراہ کرنے کا ان کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے. گمراہ کرنے والے دائی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھیے، ایک میں دیکھنا پڑتا ہے کون کون کیا کر رہا ہے. ایک بیان میں ایک صاحب کہنے لگے، او انٹرنیشنل ہے، وہ بھی بہت فیمس ہے، شیخ الاسلام بولتے ہیں صاحب کو، علم غیب کے اوپر، میں سوچا دیکھیں یہ علم غیب تھی تو میں بھی درس دیا اس کے اوپر، سوچا یہ کیا بولتے ہیں، دیکھیے کوئی دلیل تو دیں گے. کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یعنی عالم الغیب آپ نہیں تھے. اس کے بارے میں بعض لوگ، وہابی لوگ یا فلانے یا فلانے، دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جام کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، لوگ کوثر پر آ رہے ہوں گے اور اس کا پانی پیئیں گے، جو پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو بعض فرشتے بعض لوگوں کو دھکا دے رہے ہوں گے، آنے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان سے کہوں گا آنے دو، انہم منی، وہ میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، امتی اصحابی بعض روایت میرے ساتھی ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انک لا تدری ما بدلوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نیا نکالا تھا، کیا تبدیلیاں کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، کہ دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی، دین میں تبدیلی کر دی، یا اپنی زندگی میں تبدیلی کر دی، بدعتی بن گیا یا مرتد ہو گیا، سب آتا ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں، اب استدلال دیکھیے، یہ 2010 کا ہے، سلف میں کسی نے اس طرح کا استدلال نہیں کیا. جواب کیا ہے؟ کہا دیکھو، ان کو حدیث کا بھی فہم نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. فرشتے، ہمارا استدلال یہ ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم، تو دیکھیے نبی کو بھی نہیں معلوم. تب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے دیکھو، ان کو اتنا بھی حدیث بھی نہیں سمجھتی ہے. ارے بھائی، یہ ہوگا بتایا کس نے؟ نہیں معلوم، کیسا نہیں معلوم، بتایا کس نے ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور نہیں معلوم تم کہتے ہو، تو یہ بھی معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کیا ہے، وہ تو معلوم ہے، ماضی تو معلوم ہے، مستقبل بھی معلوم ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے، تبھی تو بتایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرے تکبیر. تو اب ہم یہاں کیا کہیں؟ ہم یہاں یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم سے مسٹیک ہوئی، اور آپ سے مسٹیک نہیں ہوئی، فرشتوں سے بھی مسٹیک ہو گئی. ہمارے علم کا ذریعہ تو کچھ غلط ہو سکتا ہے، چلیے کوئی آدمی یہ امکانی طور پر کہہ سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سورۃ البقرہ میں ہے، پہلی تراویح میں بھی آ جاتا ہو جا، پہلی تراویح میں آ جاتا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی نالج ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے تو یہ سکھا دیا کہ نبی کو نہیں معلوم، اور ان کو کس نے سکھایا؟ اب ان کے اپنے فہم نے سکھایا. اب پبلک پوری مانتے، دیکھو نبی کو معلوم ہے نا، یہ کہتے ہیں نہیں معلوم، ہم کہہ رہے ہیں تفصیلی طور پر نہیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. تو ہماری بات تو ابھی بھی باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا تم علم مانتے ہو، ہم تو مانتے ہیں نا، حدیث تو ہم ہی پیش کریں، تو ہم کو اتنا نہیں معلوم کہ نبی کو معلوم ہے، یہ ہونے والا معلوم ہے، لیکن وہ لوگ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے. تو نہیں پہچاننے سے ثابت ہوا کہ نہیں معلوم ہے، نہیں پہچاننے سے معلوم ہوا. اور فرشتوں کا جواب مزید ہے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور فرشتے کیا کافر تھے؟ فرشتے کیا نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں؟ فرشتوں کو نہیں معلوم؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم ہے. اتنی ڈیرنگ فرشتے کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ یہ گستاخ رسول ہے، عمر قتل کر دو اس فرشتے کو. ایسا ہوگا؟ فرشتہ کہہ رہا ہے. تو آپ بتائیے، اب اتنے سارے لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک صاحب بات کرنے لگا، کہا اور یہی دلیل پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب تو آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ بتائیے کتنے لاکھوں لوگ اس دلیل کو لے کے پھر رہے ہیں. اور ہماری قوی ترین دلیل یہ ہے، کیا آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ اگر ہم بتا دیں کہ دیکھیے نہیں معلوم تھا، اس کے بعد ملا ہوگا، اس کے بعد ملا ہوگا. اب بتائیے پوری زندگی میں حشر تک آپ کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ کون ہیں، تو معلوم ہوا کہ کچھ چیز اگر نہیں معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں معلوم نہیں تھی. کچھ معلوم تھا، کچھ نہیں معلوم تھا. جو اللہ نے بتلایا آپ کو معلوم، جو نہیں بتلایا آپ کو نہیں معلوم. دعاۃ الضلال، گمراہی کے پھیلانے والے، مارکیٹ میں عام ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ ہے، کوئی کیو ٹی وی پہ ہے، کوئی کون سے ٹی وی پہ ہے، چاہے نام کچھ بھی رکھ لیں، لیکن گمراہی، ایک آدمی اس سے دین سیکھتا ہے اور اس سے دلیل لیتا ہے، اس پر جا کر انٹرنیٹ پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور یہ بہت اچھا لگتا درس اپنے کو، یہ ٹاپک بہت اچھا لگا، چلو یہ مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا مل گیا، دیکھا نہیں کس کا ہے، دیکھا نہیں کہ دلیل کیا ہے. تو ایسا آدمی، اس کے گمراہ ہونے کے مواقع کھلے ہوئے ہیں. ایسا آدمی بہت ممکن ہے گمراہ ہو جائے. ایسا آدمی، بہت سارے لوگ مسلمان بےچارے اسلام میں آتے ہیں غیر مسلم، اب اس کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ اب وہ سوچتا ہے کس سے حاصل کروں گی. اب اس کے پاس سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، کیونکہ مولوی صاحب کے پاس تو ٹائم نہیں رہتا ہے، وہ بزی ہیں. اب یہ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، تلاش کرتا ہے اور کہیں سے بھی ڈیٹا لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایسی چیزوں سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو دے دینے کے بعد بندوں سے یوں ہی چھین نہیں لے گا. جو اللہ نے علم دیا ہے، ایسا نہیں کہ سب یاد تھا اور اچانک صبح کو اٹھ گیا سب بھول گیا، غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو ایسے نہیں لے گا کہ چھین لے، ایسے نہیں لے گا کہ تم سے چھین لے. ینتزعه من العباد، بندوں سے اٹھا نہیں لے گا. بلکہ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے ایک ایک اٹھانے سے. اللہ علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا اور ان کے ساتھ علم اٹھتا چلا جائے گا. حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر ان سے پوچھیں گے تو بغیر علم کے وہ ان کو فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ امام البخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جن کو دین میں اتقان نہیں ہے، پکے نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اگر آدمی علم حاصل کرتا ہے، ایسے لوگوں سے مسائل پوچھتا ہے، ایسے آدمی کا، اس کا فتویٰ دینے والے کا گمراہ ہونا اور فتویٰ لینے والے کا، دونوں کا گمراہ ہونا بہت ممکن ہے. کہ سیدھے راستے پر آنے کے بعد بھی غلط آدمی سے پوچھنے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. فضلوا اضلوا، تو ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے ذریعے سے علم حاصل کرے جو معتبر ہو، جو معتبر ہو، جس کے بارے میں اعتماد ہو کہ نہیں یہ پکی بات ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب علم پکا نہیں ہوتا ہے، اب کوئی موقع آ گیا، بول دیا کچھ بھی اپنے دل سے عزت بچانے کے لیے کسی اور وجہ سے، اب وہ بھی گمراہ ہو گیا اور دوسرے بھی گمراہ ہو گئے. ادھورے علم کے ساتھ جب آدمی دعوت دے گا، ادھورے علم کے ساتھ جب دینی مسائل میں، عقائد میں گفتگو کرے گا، ایسی جگہ ہاتھ ڈالے گا جہاں اس نے نہیں ڈالنا چاہیے، شوق لگے گا اس کو، گمراہ ہو سکتا ہے. ادھورا علم انسان کے لیے، اپنے لیے بھی گمراہی کا سبب ہے، دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا سبب ہے. اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تابعین میں سے، ابن سیرین، محمد ابن سیرین تابعی ہیں، کہتے ہیں ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو، خصوصا حدیث کا علم، یہ دین ہے، تم دیکھو تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو، تم دیکھو کہ تم اس علم کو کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے بہت ضروری ہے. آدمی بولتا ہے کہ اچھی بات تو بول رہے ہیں نا. ہمارا بھی ایک آدمی بولتا ہے ارے وہ تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں نا. بعض اوقات قرآن و حدیث کا نام لے کے بھی بعض اوقات کوئی آدمی گمراہ آپ کو کر سکتا ہے. کتنے نوجوان ہیں اب گئے دیکھا ان کی بات تو صحیح لگ رہی قرآن کی دلیل دی، لیکن قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل اگر سلف کے فہم سے ہٹی بھی ہو آدمی بھٹک سکتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کی دلیل دی جا رہی کئی مسائل کے اندر، علم غیب کا مسئلہ ہو، وسیلے کا مسئلہ ہو، 12 ربیع الاول کا مسئلہ ہو، قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل، لیکن اس کو توڑ مروڑ کے ایک آدمی کچھ اور ثابت کر رہا ہے. اب ایک بھولا بھالا آدمی دیکھو قرآن کی آیت بتایا نا اس نے، حدیث بتایا اس نے. اس لیے ایسے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرے جو معتبر ذریعہ ہو، اس کی اس کی کسی کی بات میں آدمی نہیں آئے. کوئی آدمی مثلا بتا دیا دیکھو قرآن میں جہاد کی آیت ہے، چلو جہاد کو جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کسی کو دو چار آیتیں قرآن سے بتا دیا دیکھو جہاد امت پر فرض ہے، چلو ابھی نکلو، جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. آدمی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اب آدمی سوچتے تو قرآن کی آیت ہے، مولوی صاحب بزدل ہیں، مولوی صاحب بزدل ہیں، ان کو نہیں کرنا ہے جہاد، اس لیے نہیں آتے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کی تاویل کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی ایک غلط چیز کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہے، توڑ مروڑ کے کچھ بھی ثابت کر سکتا ہے. آپ بتائیے جتنے اسلام کی تاریخ میں فرقے ہوئے ہیں، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ اور کتنے سارے فرقے ہیں، ان سارے فرقوں میں آپ دیکھیے ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے جو ہونا چاہیے اور جو ہماری دعوت ہے، کتاب و سنت اور سلف کا فہم. سلف کا فہم صحابہ اور تابعین، اور ان کے ساتھ آپ چاہیں تو تابعین تبع تابعین کو بھی جوڑ دیں، انہوں نے اس پہلے طبقے نے دین کو کس طرح سے سمجھا. اب جس چیز کو وہ باطل سمجھ رہے ہیں اور یہ حق سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو ایک آدمی کو ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حدیث کو غلط سمجھ رہا ہو. صوفیہ نے بہت ساری غلط چیزوں کو حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ یعنی لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله، بخاری کی حدیث ہے، لیجئے. انہوں نے کہا دیکھو حدیث میں آ رہا ہے کہ زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی، کب تک؟ جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس پر باقی رہے گا. دیکھو ہم بولتے ہیں نا اللہ 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 حدیث میں، لیجئے، تو حدیث سے ثابت کر دیا. تو آپ ایک آدمی بھولا بھلا آدمی دھوکے میں آ جائے گا، بولے گا ہاں اللہ اللہ ہے نا اس میں. ہم کہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا، اور یہ حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. اگر یہ ذکر ہوتا، اگر یہ خیر ہوتی، اللہ کے یاد کرنے کا مشروع طریقہ ہوتا، شرعی طریقہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سے محروم نہیں ہوتے. جیسے ابن کثیر کا بہت ہی عمدہ جملہ ہے، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ، اگر یہ چیز خیر ہوتی تو ہم سے پہلے صحابہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، ہم سے پہلے صحابہ اس پر عمل کر لیتے. فاتحہ، سورہ فاتحہ ہے. اب کوئی آدمی دیکھو یہ لوگ فاتحہ کے دشمن ہیں، فاتحہ کے دشمن ہیں. اب فاتحہ کا دشمن، فاتحہ مت پڑھو، قرآن مت پڑھو بول رہا ہے، قرآن مت پڑھو بولتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن ہے اور تم بولتے ہو قرآن مت پڑھو، سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ بتانے والے نے بتا دیا دیکھو قرآن ہی ہے. تو گمراہ کرنے والا آدمی بعض اوقات دلیل قرآن کی دیتا ہے، لیکن اس کی تشریح اپنی طرف سے دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایسے لوگوں سے بچے. تو گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لاپرواہی برتے، وہ جہاں سے بھی مل رہا اس کو لے لے، کہیں سے بھی. آپ دیکھیے چیزیں خریدتا ہے دنیا کی، اس میں آئی ایس او ہے کہ نہیں، آئی ایس آئی ہے کہ نہیں، برابر دیکھ کے لیتا ہے. لیکن دین کے سلسلے میں کہیں سے بھی کچھ بھی لیتا ہے، ردی میں کوئی کتاب آ گئی لے لیا، پڑھنا شروع کر دیا، اخبار کہیں سے آ گیا انقلاب زندگی میں لانے کے لیے، اٹھایا اس کو پڑھنا شروع کر دیا. بولے چھپا ہوا ہے، نہیں یہ چھپا ہوا ہے لیکن اس میں باطل چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. وہ چھپا ہوا حق نہیں ہوتا ہے، آپ کچھ بھی چھاپ سکتے ہیں. آج پرنٹنگ بہت ایزی ہو گیا ہے، آپ کے پاس پرنٹر گھر میں، چھاپ دو حق ہے، چھاپ دو، اب 555 حق ہو جائیں گے، ہر گلی میں ہر حق، اس کا حق الگ، اس کا لال، اس کا نیلا، اس کا پیلا، اس کا ہرا، ہرا والا سب سے بھاری حق. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھپا ہوا حق نہیں ہوتا ہے. حق کے لیے دلیل سلف کی ہونا چاہیے، قرآن سنت اور سلف امت، ان کی طرف سے دلیل ملنا چاہیے. اس لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی علم کے لینے کے سلسلے میں لاپرواہ کہیں سے بھی کچھ بھی لے لے. آدمی کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. بہت سارے لوگ اسی بد احتیاطی کی وجہ سے گئے, چیک کیا انٹرنیٹ پہ, ارے شیعہ کی سائٹ پہ پہنچ گیا, اب شیعہ کے اعتراضات دیکھنے شروع کر دیے. کوئی آدمی یعنی قرآن کا اہل قرآن جن کو بولتے ہیں غلط طور پر منکرین حدیث, ان کی ویب سائٹ پہ چلا گیا, دیکھنے لگا, ایک ایک بات اس کی سمجھ میں آنے لگی اس کو. اب کوئی اس کے لیے پکڑنے والا ڈاکٹر اس کو نہیں ملا, اب اس کو سمجھ میں آ گیا, ادھورے علم کے ساتھ اس نے پڑھ لیا, ان دلیلوں کو ماننا شروع کر دیا. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی دلیلیں, انہوں نے کہا اللہ اکبر کہنا شرک ہے. اب آدمی بولے یہ کیا بول رہا ہے, اور اس سے بڑا اور کیا کلمہ آدمی کہہ سکتا ہے, اللہ اکبر. بولے اللہ اکبر شرک ہے. کیوں؟ اکبر کا مطلب کمپیریٹو, ابھی گرامر سے شروع کر رہا ہوں اس کو. افضل کا مطلب کیا؟ اس سے بہتر. تو اکبر کیا ہے؟ اس سے بڑا. تو مطلب اور کوئی بھی بڑا ہے کیا؟ یعنی اللہ دوسرے سے بڑا ہے, یہ مطلب نکلتا ہے. یہ بھی شرک ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے, اللہ تو بڑا ہی ہے, اللہ سے کمپیئر کرنا غلط ہے. اب یہ کیا ہے؟ فلسفی, یہ فلسفہ ہے, فلسفہ نہیں, اس سے بھی گھٹیا ہے. بولے اللہ اکبر بولنا شرک ہے. ایسے لوگ, میں یہ فرضی باتیں نہیں بول رہا ہوں, ان سے سابقہ پیش آتا ہے ہمارا, وہ بتا رہا ہوں میں, کوئی فرضی مثال نہیں دیتا ہوں میں, واقعی مثال ہی ہے. ایسے لوگ جن سے میں بات کیا ہوں, بولے اللہ اکبر بولنا غلط. تو اس کو پھر بتانا پڑا ہم کو کہ اللہ اکبر یہ, کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے, وہ تو قرآن میں بتاؤ ہم کو. تو میں نے کہا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا نا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر اکبر ہے, تو اور بھی کسی کا ذکر ہے کیا؟ تو سامنے سوچنے لگے. تو آپ ہر آدمی نہیں کر سکتا, نہیں ہر آدمی نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں جیہواز وٹنس, کرسچن مشنری ہیں جیہواز وٹنس. اب آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا سب کو, اب وہ آگے پہلے کیا پوچھتے ہیں کہ خدا کا نام کیا ہے. ابھی بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے بات, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. آ جاتے ہیں پوچھتے گاڈ کا نام کیا ہے, جو اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اللہ کے نام سے شروع کر, وہ نام کیا ہے؟ تو اللہ کا نام کیا ہے؟ مولوی نے کبھی بتایا نہیں میرے کو, یہ کرسچن بتا رہا. حق جہاں سے بھی ملے لے لینا چاہیے. ارے کوئی شروع ہو گیا, ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اللہ کے نام سے شروع. تو اللہ کا کوئی نام ہے؟ وہ تو کیا نام ہے آپ کو بتاؤ. جے ہوا, جے ہوا ہے. آدمی کنفیوز نہیں ہوگا؟ ہوگا, ادھورے علم کے ساتھ آدمی ایک دم کنفیوز ہو جائے گا. ایسے آدمی سے, اب کوئی آدمی یہ لے کے نہ جائے, بعض اوقات شبہات جگہ پکڑ لیتے ہیں, جوابات جگہ نہیں پکڑتے دل کے اندر. اوکے, کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ زید تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے ادھر, تو اس سے آدمی کیا سمجھے گا؟ آپ بتائیے, کسی سے, کسی کا نام زید ہے, کہے کہ زید کا نام ہے وہاں پہ, تو کوئی آدمی اس سے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی اور نام لکھا ہوا ہوگا. زید کا نام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زید یہ نام. تو علماء نے کہا بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے, یعنی اللہ اس نام سے, اللہ کے سارے ناموں سے, کہ بسم اللہ سے یعنی شروع کرتے ہیں, یعنی اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے. اللہ کا جو نام ہے, کون سا نام ہے اللہ کا؟ اللہ کا نام اللہ ہی ہے. تو جیسے آدمی کہتا فلاں کا نام لکھا ہوا ہے, کہتا زید تیرا نام لکھا ہوا وہاں پر, تو کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا نام کچھ اور ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ اس نام سے. اللہ کے نام سے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور نام نہیں ہے, اللہ ہی نام سے, اور اللہ کے جتنے دوسرے نام ہیں تمام ناموں سے. یہی معنی علماء نے اس کی ذکر کی ہے. اگر کوئی اور نام ہوتا تو ہم کو بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ عمل ضروری ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. اللہ اس نام سے, اللہ کے نام سے, یعنی اسی نام سے. تو بہرحال, تو ایسے جو گمراہ کرنے والے ہیں, کنفیوز کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کی وجہ سے ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی ایسی جگہ نہ جائے جہاں جانے میں گمراہی کا امکان ہے. آدمی بتا نہیں کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں کرے, بلکہ آدمی ایسی جگہ سے علم حاصل کرے جو معتبر ہے, آدمی لاپرواہ اس سلسلے میں نہ ہو. نمبر تین, بری صحبت. اس کا تعلق عام طور سے عملی گمراہی سے ہوتا ہے, کہ ایک آدمی اچھا خاصا سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو بری صحبت ملتی ہے, کبھی یہ صحبت انسان کی ہوتی کبھی جن کی ہوتی، یعنی شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور شیطان جو بھی اس کے دل میں ڈالتا ہے وہ اس کو قبول کرنے لگتا ہے۔ کبھی کوئی نوجوان ہوتا ہے دیندار گھرانے کا ہوتا ہے لیکن رہنے کے لیے کسی اور شہر میں جاتا ہے، پڑھائی کے لیے کہیں اور جاتا ہے، وہاں پر ہاسٹل میں رہتا ہے، اب دوست اس کو مل جاتے ہیں اس کو رہبری دینے والے، کبھی اس کو فلموں کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی شراب کی طرف، کبھی پبز میں، کبھی میخانے میں، کہیں کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اب یہی جو اچھے گھر سے پل کے آیا ہے جس کی دینداری کی شروعات اس کے بچپن سے ہوئی تھی، اب ایسا نوجوان کیا ہو جاتا ہے، دھیرے 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 گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس کے عمل میں بگاڑ آتا ہے۔ پہلے شربت بھی سوچ کے پیتا تھا، کولڈ ڈرنک بھی نہیں پیتا تھا، اب کیا ہوتا ہے شراب بھی پینے لگتا ہے۔ ایک ہی گھونٹ تو ہے، نیو ایئر تو ہے، نیو ایئر تو ہے، دوست کی خوشی کے لیے برتھ ڈے ہے، دل نہیں توڑنا چاہیے۔ بہت سارے کیا ہوتے ہیں، کعبہ توڑے چلیں گا، دل نہیں توڑنا مسلمان کا۔ یہ کبھی اپنے دل کا بت شیطان کو نہیں توڑتا ہے، یہ باقی سب توڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو دل رکھنے کے لیے کبھی آدمی ارے فاتحہ تو ہے نا تو دے دیتا، اس کے دوست ہے میرے لیے، دوست ہے نا تو میرے لیے کر کے بتا، میرے لیے شرک کر دے، درگاہ پہ چل میرے ساتھ میں، کیا دوستی تیری میری، جان دیں گا بولتا، تھوڑا ٹائم دے میرے لیے، لے کے گیا درگاہ کے۔ تو ایسی دوستی جو ہے انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی مروت میں آدمی بہت سارے غلط کام کر لیتا ہے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے، کبھی دوستی کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے۔ تو ایسے برے ساتھی انسان کے لیے گمراہی کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، اتنا افسوس اور پچھتاوا اس کو ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے تھے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چبا جائے گا، يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کیا کہے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کہ کاش کاش، يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہو جاتا، جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کاش کہ میں اس راستے پر چلتا، میں رسول کی صحبت اختیار کرتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ رسول والا راستہ اختیار کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری بربادی ہے، میری بربادی ہے۔ یا ویلتا، یا ویلتا عربی میں کہتے ہیں میں تو برباد ہو گیا، یا ویلتا برا ہو، بربادی ہے میرے لیے۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ فلاں کو دوست بنانا مصیبت کا ذریعہ بن گیا۔ یا لیتنی اتخذت لم، یعنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا، دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو نصیحت کے، ذکر کے، یاد دہانی کے آ جانے کے بعد بھی مجھ کو راستے سے بھٹکا دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، ریمائنڈر کو، حق واضح ہو گیا لیکن لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو یاد دہانی کے، ریمائنڈر کے آ جانے کے بعد بھی مجھ کو کیا کر دیا، حق سے بھٹکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو خسارے ہی میں ڈالنے والا ہے، دھوکہ ہی دینے والا ہے۔ آدمی بعض اوقات ایسی صحبت اختیار کر لیتا ہے کہ جو صحبت اس کے لیے بددینی کا ذریعہ بنتی، گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک انسان کسی کو دوست اس نسبت پر بنائے کہ اس کو دین کی طرف لائے، لیکن آدمی دیکھے وہ کنویں سے کس کو گھسیٹ رہا ہے باہر۔ بعض اوقات آدمی اونٹ کو کنویں سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اب اونٹ اس کو لے کے جائے گا کہ یہ باہر لائے گا اس کو، اونٹ اس کو لے کے جائے گا۔ اس لیے اپنا اور کھینچ رہے کس کو، اس کا ویٹ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایک آدمی دیکھے کہ ہاں نہیں میں اس کو جا کے ہدایت پلاؤں گا، وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے، اس کا میگنیٹ بڑا ہے، وہ اس کو لے لیتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں ہے کہ برائی کا اثر انسان کے اوپر زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے، آدمی اس کی طرف ٹیمپٹنگ اس کو ہوتی ہے، تو ایک آدمی ایک برے کو سیدھے کی طرف کھینچے یہ زیادہ طاقت لگتی ہے اس کے لیے، لیکن ایک برائی کی طرف، برائی میں پڑا ہوا انسان، گمراہ انسان، ایک صحیح آدمی کو گمراہی کی طرف کھینچے بہت ایزی ہو جاتا ہے، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی، وہی آدمی جو اپنے اوپر یعنی قوی ہو، اس کو معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے پاس دلائل ہوں، اس نے اپنے آپ کو تربیت دی ہو، ایسا ہی آدمی اس میدان میں جائے۔ اس لیے ایسی صحبت کو آدمی چھوڑ دے جو صحبت اس کی دینداری پر اثر ڈال دے، اور یہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آدمی کو دھیرے دھیرے محسوس ہونے لگتا ہے، یار اس کے ساتھ جب سے بیٹھتا میرے اندر بھی میں بھی گالی دے رہا ہوں، میری نگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی، میں بھی گانے گا رہا ہوں، میں فلموں کو بھی جا رہا ہوں، پہلے نہیں جاتا تھا، اب ایسا ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے آدمی کو محسوس ہوتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، آدمی ایسی صحبت کو ترک کر دے جس سے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ بعض اوقات آدمی دوسرے کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو گمراہی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ دائی کو سوچنا چاہیے کہ اس کی حد کیا ہے، وہ وہیں پر جائے جہاں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، وہاں نہ جائے جہاں سے اثر وہ لے کر آ رہا ہے، یہ بھی آدمی دیکھے۔ تو تیسری چیز، بری صحبت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہدایت ملنے کے باوجود، ایک آدمی دیندار ہونے کے باوجود، یا تو عقیدے میں بگاڑ اس کے آ جاتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں عملی طور پر گناہ اور دوسرے بگاڑ آ جاتے ہیں۔ نمبر چار، بغیر مضبوطی کے مناظرے بازی کرنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آدمی کو چار حدیث مل جاتی ہے، پانچواں امام بن جاتے ہیں، فوراً مناظرہ شروع، جو بھی راستے میں ادھر آؤ ذرا، ایسا ہو جاتا ہے، بعضوں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ ایک دن ڈیبیٹ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفس کی تسکین ہوتی ہے، جب تک جیتیں گے نہیں اس کو مزہ نہیں آتا ہے، اس لیے کوئی اس سے بڑا علم والا اس کو ہرایا تو خراب لگتا ہے، اس کو لگتا ہے یار میں ہار گیا، اس کو جیتنا تھا، اس کو حق واضح کرنے سے زیادہ اپنی ذات کو چمکانا زیادہ ضروری تھا اس کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ مناظرہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں نفس کی تسکین ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ جیتنے والے کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے، ہارنے والے کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہت مجبوری میں، جیسے استنجا کی حاجت کے لیے آدمی جاتا ہے فوراً واپس آتا ہے، ایسا مناظرے کا معاملہ ہے کہ مجبوری ہے، کرنا ضروری ہے، کیے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے، ایسا مناظرہ ہے۔ مناظرہ ٹاپ پہ نہیں، اللہ نے کہاں رکھا اس کو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ، رب کے راستے کی طرف، کیسے؟ حکمت سے، اچھی نصیحت سے، اور ان سے لڑو تم، کیسے طریقے سے؟ اچھے طریقے سے لڑو۔ کتنے نمبر پر رکھا؟ نمبر تین۔ جب آپشن نہیں ہو تو پھر بحث کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے تم بھی غلط، دیکھو یہ تمہارا ایسا 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 ہے، بتانا پڑتا ہے پھر۔ تو ایک آدمی مناظرے کی جو ہے مزاج اس میں نہیں ہو، ڈیبیٹ کا مزاج اس میں نہیں ہو، کیوں؟ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے اپنے عیوب سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، اس سے دوسروں کو چھوٹا بتانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں اپنی شہرت کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے، بہت گندی چیز ہے۔ مجبوری میں کرنا چاہیے، جیسے پیشاب پاکانے کی حاجت آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ٹائم پہ۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا ہے ہر وقت جا کے بیٹھتا، میں جا رہا ہوں پیشاب پاکانے کی، ٹوائلٹ میں جا کے کوئی بیٹھتا ہے بے وجہ؟ نہیں، جب مجبوری ہو جائے، جانا ہی ہے ابھی، تو جاتا ہے۔ تو مناظرہ جو ہے، مزاج ہمارا ایسا نہیں بنے، اس سے آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے، اور خصوصاً ادھورے علم کے ساتھ مناظرہ کرنا یہ بہت ڈینجرس ہے۔ اس میں ایک آدمی جو ہے کئی یعنی برائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر ادھورے علم کے ساتھ حق کا دفاع کرے گا، دو میں سے ایک پرابلم ہوں گے۔ ایک، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ایک غلط بات ہے اس کو یہ صحیح بول دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حدیث آ گئی، اب اس نے چیک نہیں کیا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، بول دیا صحیح ہے، کیونکہ اس سے کام بن رہا اپنا، اس سے کام بن رہا اپنا۔ کوئی حدیث سامنے والے نے پیش کیا، اس سے ہماری جڑ پہ حملہ ہو رہا ہے، اب دیکھا کہ ایسا نہیں، ضعیف ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، دیکھا بھی نہیں تھا زندگی میں، کبھی جھوٹ بھی زبان سے نکل سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں کلام شروع کر دیا، اپنی عقل سے کچھ بھی بولا، کچھ بھی اللہ کی صفات میں کلام کر سکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کسی آیت کی بتائی، بعض علماء کا یہ بھی قول ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، یا اپنی طرف سے کچھ غلط بات پیش کر سکتا ہے، حدیث کا مطلب کچھ غلط پیش کر سکتا ہے۔ ہاں یہ حلال ہے، بعض علماء نے حلال کہا ہے اس کو، بعض نے حرام کہا ہے اس کو، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کو شیطان بہت بہت یا تو علمی اعتبار سے گمراہ کرے گا یا شہوت کے نفسانیت کے اعتبار سے اس کو گمراہ کر دے گا. غلط فتویٰ 100 آدمیوں کو 1000 آدمیوں کو گمراہ کر سکتا ہے. مناظرے میں اس کی پاسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہارنے کا نہیں رہتا اس میں. اس میں ہارنا نہیں ہوتا ہے, اس میں آدمی کو جیتنا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلا کونے میں نہیں کر رہا, اس کے پیچھے 555 لوگ ہیں, ان کے بیچ میں انسلٹ ہو جائے گا, اس کو کسی طرح جیتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے کیا کرتا ہے, کچھ بھی بول کے جھوٹ سچ ایک کر کے. اب یہ گمراہی نہیں ہے, اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. ایک آدمی دین میں تحریف کرے یہ کفر ہے. آدمی دین میں تحریف کرے کفر ہے, اور اس کو حلال جانے کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے ایک آدمی جب تک کہ اس کو پکا علم نہ ہو وہ مناظرے کی ڈیبیٹ کی فیلڈ میں نہیں جائے, نہ آپس میں کرے نہ کسی مخالف سے کرے. بعضوں کا آپس میں کرنے کی عادت ہوتی ہے. ایک کام کر, تو بریلوی بن جا اور بریلویوں کے اعتراضات پیش کر, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب وہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے, اولیاء سے ہوتا ہے تو وہ بول رہا ہے زبان سے, بریلوی بن کے. ایسا ناٹک اسلام میں نہیں ہے. بولے چل پریکٹس کریں گے, تو کرسچن بن جا, تو ایتھیسٹ بن, تو ایسا بن جو اللہ کو نہیں مانتا ہے. اب بول, اب وہ ایسی ایسی باتیں بول دیا, اب وہ دونوں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, ارے ہاں شیطان دل میں ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا. شیطان آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, شیطان کو تو معلوم ہے نا کیا دل میں ڈالنا ہے. بولے بھالے دو آدمی بیٹھ کے ڈیبیٹ چالو کیے, اب شیطان نے ڈال دیا اس کے دل میں, اب اس نے زبان سے بول دیا, اب یہ بھی بعد میں سوچ رہا ہے, ارے ایسا اس بارے میں تو کبھی پوچھا ہی نہیں اپنے کسی کو, اور وہ بھی سوچ رہا, اس کے پاس بھی جواب نہیں, آپ کیا کریں گے؟ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جو اس کے گمراہی میں پکا ہے اور دلائل سے بالکل لیس ہے. اب یہ جا کے اپنا بتانا ہے نا, میں بھی جیتتا ہوں. ہمارے ہاں تو ہر عام آدمی جو ہے وہ عالم سے ٹکر لینے والا ہے, یہ مصیبت ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا, نہیں ہونا چاہیے. اب جا کے بھڑ گیا اس سے, اب عالم صاحب بول دے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے, اس کا بتاؤ کیا ہے. اب اس نے چیک نہیں کیا تھا حدیث کو. اب یا تو یہ کہے گا کہ بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے, کہ ماننا نہیں ہے, اگر شیطان مسلط ہو گیا تو ایسا بولے گا. یا تو بولے گا صحیح ہے, ماننا پڑے گا اس کو, یا تو بولنا پڑے گا معلوم نہیں ہے, دائیں جائے بائیں جائے آگے جائے پیچھے جائے, مار کھا کے آنا ہے اس نے. اب اگلے دن کیا بورڈ لگے گا, ایک بہت بڑا علامہ آیا تھا اور اس کو ہم نے ایک سوال پوچھے, پہلی سوال میں ڈھیر ہو گیا. اب بعد میں جتنے بےچارے غریب اس مسجد میں جائیں گے سب کو باہر, تم لوگوں نے آنا نہیں یہاں پہ, یا سب کو مصیبت اس کی اٹھانی پڑے گی, سب کو ذلت اٹھانی پڑے گی. تو ایک آدمی جو ہے ایسی جگہ نہیں جائے, ایسے ایسے کام کو نہ کرے جس کے ایسا بوجھ نہیں اٹھائے, ایسا بوریا نہ اٹھائے جس سے اس کی طاقت نہیں, اس کی پیٹھ خراب ہو سکتی ہے, اتنا بڑا ویٹ نہیں اٹھائے. ایک آدمی کوئی کہے آ کے یہ 500 ٹن ہے اٹھا, کوئی آدمی کیا پاگل تو نہیں ہو گئے, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو دنیا میں آپ کو وزن کلو گرام کے حساب سے آپ میں طاقت نہیں ہے, دین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے, علم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے, جو اس سے بڑا بوجھ ہے, اس سے بڑا بوجھ ہے یہ. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے, بڑی امانت ہے یہ, بہت امانت کی چیز ہے. اس لیے کوئی آدمی ایسے لوگوں سے نہیں بھیڑے جن سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو, یعنی ایسی مشین چالو نہ کر دے جو بند کرنا نہیں آتا. ہوتا ہے اس, گاڑی کک مارا بند کرنے نہیں آتا اس کو, ڈر ڈر سب طرف جائے گا, پورے گاؤں میں گھومے گا وہ, اور پھر اسپتال میں جھومے گا, پاؤں لٹکا ہوا ہے. ہاں تو ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کو عالم لوگ ٹرین ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کون سے پیشنٹ کو کیسا نپٹنا ہے. اب گیا اس کے پاس, بولے یہ حدیث اس کا کیا جواب ہے بتاؤ, آپ لوگ ہم کو حدیث نہیں بتاتے. گیا اس, اب آؤ بیٹھو چائے پیو, وہ بھی اٹھاتے, اس کو معلوم ہے کیسا نپٹنا ہے اس کو, 8 سال اس نے کیا کیا ہے, یہ تو کیا ہے. اب بتا تھا آپ کو عربی آتی, نہیں عربی تو کبھی سوچا ہی نہیں عربی آنا چاہیے, عربی نہیں آتی. اب یہ حدیث ہے, سند بتاؤ اس کی, کیا سند بھی رہتی کیا حدیث کی, نہیں معلوم اس کو. ہاں اس میں وہ راوی ضعیف ہے, کس کس عالم نے اس کو ضعیف کہا ہے, کون سی محدث نے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ تو ہم نے پوچھے نہیں. پھر فون لگانا, اب فلاں کا فون بند ہے, اب عین وقت پہ فون نہیں لگ رہا, نیٹورک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو نیچے لے جا کے وہ بیسمنٹ میں بٹھا کے بات کر رہے ہیں, اس کا نیٹورک بھی فیل ہو گیا ہے. اب یہاں تو یا تو کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر کے آنا پڑے گا, یا پھر جھگڑا کر کے آنا پڑے گا, کیونکہ جھگڑا بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے, کیا کرنا ہے جب نہیں آ رہا کچھ بولے جھگڑا کر, تو بات ختم. اس طرح سے آدمی کرے گا, کیا یہ طریقہ ہے؟ نہیں. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بولے بیٹھو دلیل میرے پاس 15 دلیلیں لو, اور پوری ضعیف حدیث اس کو بتا دیا اور سب ثابت کر دیا کہ توبہ کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے گھر کو آیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ ادھورے علم کے ساتھ کسی سے جا کے مناظرہ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اس کی غلط بات لے کے آتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم, بدعتیوں کے ساتھ میں تم بیٹھک مت رکھو. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعت کے دائی ہیں, ورنہ آج تو ہمارے معاشرے میں ایسا بےچارے غریب لوگ, ان کو خود نہیں معلوم دین کیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سکھانا ضروری ہے. لیکن جو ایکسپرٹ بدعتی ہیں, ٹرینڈ بدعتی ہیں, لا تجالسوا اہل الاہواء, بدعتیوں کے ساتھ بیٹھک مت رکھو. ولا تجادلوہم, اور نہ ان سے حجت بازی کرو, ان سے فائٹنگ مت کرو, یعنی ان سے بحث مباحثہ مت کرو. فانی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم, اس لیے کہ مجھ کو خوف ہے کہ کہیں وہ تم کو اپنی گمراہی میں ڈبو نہ دیں. او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون, یا ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو جو کچھ تمہارے پاس علم تھا اس میں بھی کنفیوز کر دے. مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, یا تو کنوینس کرو یا تو کنفیوز کرو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ بولے گا ٹھیک ہے ہماری دلیل نہیں مانتے, تمہاری دلیل لاؤ. اب ہماری دلیل پیش کر دی, اس کے بارے میں کنفیوز کر دیا, اس کے بارے میں ایسے سوالات کھڑے کر دیے کہ اس کے پاس وہ جواب نہیں. اب یہ شک میں جی رہا ہے, ابھی شک میں پڑ گیا. تو بدعتی اگر خود اپنی دلیل کو نہیں بچا پائے, بعض اوقات آپ کی دلیل میں آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. آپ پکا علم کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں؟ پکا علم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جائے, ادھورے علم کے ساتھ آدمی نہیں جائے. تو گمراہی کے اسباب میں چوتھا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی ادھورے علم کے ساتھ آپس میں یا لوگوں سے, گمراہ لوگوں سے حجت بازی کرنے لگے. آپس میں کرنا بھی غلط ہے. اس کو امام الدارمی نے روایت کیا ہے, ایک روایت میں جس کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل, جو بھی قوم, جو بھی لوگ ہدایت کے بعد گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر حجت بازی آ جاتی ہے. دیکھ اتنی بڑی بات ہے, ہدایت کے بعد گمراہی کی ایک سبب, اس کا ایک سبب کیا ہے؟ آپس میں لڑنے لگے. جدل کا مطلب ہوتا ہے آپس میں حجت بازی کرنا, بات بات پہ حجت بازی, کوئی بھی پوائنٹ نکالنا اس کے اوپر آپس میں لڑنا. قرآن کی یہ آیت ہے, اس کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ اب وہ بتا رہا اپنی عقل سے, یہ بتا رہا اپنی عقل سے. اس سے اچھا کسی عالم سے پوچھ لیتے, مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن بیٹھ کے گھنٹوں اس پہ بحث کر رہے, کیوں؟ مزہ آتا ہے, لذت اس میں ملتی ہے. تو یہ آدمی کے لیے گمراہی کے اسباب ہے. بعض اوقات زبان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں, اللہ ہم سب کی بات فرمائے. تو یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. نمبر پانچ, خواہشات کی اتباع, کہ ایک آدمی جو اس کا نفس اس کو بتائے, اس نفس کی خواہشات جو اس کے دل میں پیدا ہوں ان کے پیچھے چلنے لگے. بعض اوقات آدمی دین پر چلتا ہے, چلتے چلتے اس کو زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی رنگینی آ جاتی ہے, لذتیں اس کے سامنے, حرام چیزیں مزین ہو کے آتی ہیں. کبھی سود اس کے سامنے آتا ہے, اس کو دکھائی دیتا ہے دیکھو اتنا بڑا گھر ہے, اپنے کو گھر لینا ہے. گھر کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہیں سے تو کچھ ملنے والا نہیں, کیا کرو؟ بینک سے قرض لے لو, اس کے بعد میں, اب سود کا بھی ایک ٹاپک ہمارا ہے, سود کی بنیاد پر لے لو, کوئی دینے والا تو ہے نہیں, چلو اس کی انسٹالمنٹ دیتے رہو. سود اس کے لیے آسان, کیونکہ بتانے والے اس کے پاس ایسا مزین کر کے لے کے آئے کہ وہ کنوینس ہو گیا کہ دیکھو ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں, کون دے گا؟ اور سود کا حکم تو وہ ملک کے لیے جہاں پہ اسلامی حکومت ہو, یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. ایسی دلیلیں اس کے سامنے پیش کر دی, یہ سود نہیں ہے, یہ بینیفٹ ہے, یہ پروفٹ ہے. کبھی اس کے سامنے کچھ اور مزین ہو جاتا ہے, کبھی عورت مزین ہوتی ہے. دیندار تھا, اچھا ٹوپی والا تھا, گیا مسجد سے نکل کے کالج کو, اب کالج کے اندر پڑھتے 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 گر پڑے, اب اس کے بعد یہاں دیکھ وہاں دیکھ شروع ہو گیا, پھر وہاں پہ کنگھی زیادہ کرنے لگا. گھر والے بھی دیکھتے برابر پہچانتے, لڑکا بڑا کب ہو رہا, گھر والوں کو معلوم تھا, پہلے تو بال کہاں جا رہے, ناک کہاں جا رہی, آنکھ کہاں جا رہی, کچھ ہوش نہیں تھا, اب ایسی کنگھی, او ہو, برابر دن میں 5 بار برابر پابندی سے باوضو, تو برابر یہ آدمی گمراہ ہو گیا. لڑکی کے پیچھے کتنے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنے لوگ ہیں جو دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں,
لڑکی نے بول دی آپ کی بہت اچھے دکھتے ہیں آپ, تھوڑی آپ کی داڑھی آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اچھا اگلے دن صاحب وہ بھی دیکھتی, اچھا اتنا فرما بردار ہی ہے, شادی کر تیرے کو بتاتی ہوں. شادی کے بعد ہاں وہ برابر دن بھر وہ جو بھی مہمان آتے گھر میں ان کو یہ آتا ہے, جب یہ ہاتھ میں پھیلا یہ ہاتھ میں پھیلا وہی نہیں دکھائی دیتا اس کو. تو ایک آدمی یعنی ایک آدمی خواہشات کی وجہ سے دینداری کو چھوڑ دیتا ہے, کبھی باس کی وجہ سے, کبھی والدین کی وجہ سے, کبھی کسی اور کی وجہ سے, کبھی دل میں بہت ساری تمنا ہوتی ہے بڑا بننا ہے بڑا بننا ہے, اب اس کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے پھر حلال حرام سب ایک کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر رشوت بھی لے رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, دھوکہ بھی دے رہا ہے, حرام چیزیں بیچ رہا ہے دکان میں, سب چل جاتا ہے. کیوں؟ بڑا بننا ہے اس کو. تو دنیا کی چاہت, دنیا کی رنگینی, دنیا میں بڑا بننا ہے, مال و دولت اسباب آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. بعض اوقات آدمی دیندار ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, لیکن اس کو جب دکھائی دیتا ہے کہ اس میں اپنے لیے کیا ہے, راستہ بننے والا ہے, گدی ملنے والی ہے یا گڈی ملنے والی ہے, یا تو نوٹوں کی گڈی ملے گی یا پھر عزت کی گدی ملے گی, تو آدمی بتاتا ہے وہ بھی چلتا ہے, حلال ہے وہ, حلال ہے, یہ شرک نہیں ہے, توحید ہے بتاتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے یہ بدعت نہیں ہے بولتا ہے, یہ سنت ہے بولتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں بول دیا تو میرے سارے منافع چلے جائیں گے. تو دنیا کی چاہت کی وجہ سے, نفس کی خواہشات کی وجہ سے, دنیا کی لذت کی وجہ سے آدمی علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے, علم کے باوجود آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے گمراہی کی ایک شکل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت بات اللہ نے کہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم, کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اس کا دل, بعض لوگ کیا ہوتے ہیں میرے دل میں جو آیا میں کرتا, میں کسی سنتا نہیں, تو اس نے اپنے دل کو اپنا کیا بنا لیا, اپنا رب بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا. کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ جو حکم دے وہ کرتا ہے, لیکن اس نے کیا کیا, میرا دل جو بولتا میں وہ کرتا, کسی اور کی نہیں سنتا میں. مباح چیزوں میں اور بات ہے, لیکن اگر حرام میں بھی آدمی کرنے لگے اس نے اپنے دل کو کیا بنا لیا, معبود بنا لیا. کہ اس کا پیمانہ, اس کا ترازو, اس کا حاکم کون بن گیا, اس کا اپنا دل, دل بولے گناہ کر تو کر لیتا ہے, اس میں کوئی بار کوئی برائی نہیں سمجھتا ہے کہ میرا پرنسپل ہے, میرا رول ہے, میرا دل جو بولے وہ میں میری زندگی جی رہا ہوں, میری زندگی ہے, میں جو چاہے کروں. تو حرام کو حلال, حلال کو حرام. تو یہ کیا ہے, یہ اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, وأضلہ اللہ علی علم, اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا, علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کیا. وختم علی سمعہ وقلبہ, اور اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی, لاک کر دیا اس کے دل کو, مہر لگ گئی اس کے اوپر, سیل لگ گئی اس کے اوپر. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا خواہشات کا, حق دکھائی نہیں دیتا جب خواہشات مسلط ہوتی ہیں, تو صحیح چیز بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی جلدی, کیونکہ اس کے پیچھے دکان دکھائی دے رہی ہوتی ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا, تم نصیحت کیوں نہیں مانتے, تم کیوں غور نہیں کرتے. تو معلوم ہوا علم کے بعد بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے, کب, جب وہ خواہشات کو اپنے لیے ترازو بنا لے, اپنی خواہشات کو اپنے لیے چشمہ بنا لے. اب اس کی نگاہ جو بھی دیکھتی ہے اس خواہشات کے رنگ میں دیکھتی ہے, اب وہ ان خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے. اسلام یہ کہ آدمی خواہشات کو علم کے تابع کرے, اور آدمی کے لیے کفر کا راستہ, بربادی کا راستہ یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام کو, علم کو خواہشات کے تابع کر دے, یا تو وہ گمراہی میں جائے گا یا اس سے بڑی گمراہی کفر میں چلا جائے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواہشات کے غلبے میں آ کے آدمی کہے یہ چیز اسلام ہے, یہ چیز ایمان ہے, یہ چیز توحید ہے, اگرچہ وہ چیز آپ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو, اس کو فائدہ دکھتا ہے, تعویذ میں فائدہ دکھ رہا اس کو پرابلم سالو کرنا ہے, وہ تو نہیں چلتا ہے, باندھ لیتا, کر لیتا ہے, اس کو پرابلم سالو کرنا ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, مکان نہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اس کا. چاہتوں کی کتابیں ہو کر آدمی کیا کرتا ہے, شرکیات بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کتنے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
تو یہ جو ہے خواہشات کے تابع ہو جانا علم کی بجائے یہ فی نفسی ہی گمراہی ہے جو اس سے بڑی گمراہیوں کے راستے انسان کے لیے کھولتی ہے، اس سے بھی ہم کو بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الجاتیہ کی آیت نمبر 23 ہے، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 175-176 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کا قصہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ کیا ہوا، اس علم سے نکل بھاگا، یعنی علم اللہ نے اس کو دیا تھا اللہ کی آیتوں کا، لیکن اس نے علم کو اپنے لیے کیا سمجھا، قید خانہ سمجھا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے اسلام کیا ہوتا ہے، قید خانہ، یار یہ مت کرو وہ مت کرو، قید خانہ ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس علم کی رکاوٹوں سے، دائرے سے وہ نکل کے بھاگ کھڑا ہوا، فرار ہو گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو جیسے ہی وہ اس یعنی چار دیواری سے، اس قلعے سے نکل گیا علم کے، فوراً شیطان اس کے پیچھے ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو نتیجہ کیا ہوا، یہ غاوین میں سے ہو گیا۔ ہدایت کے بالمقابل ضلال ہوتا ہے، رشد کے بالمقابل غوایہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا، غاوین میں سے ہو گیا، یہ بھٹکے ہوئے میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم کیا کرتے، اونچا مرتبہ دیتے ہیں۔ دیکھیے بہت سخت آیتیں ہی ہیں، وَلَوْ شِئْنَا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم اونچا مرتبہ دیتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس علم کی وجہ سے اس کو ہم اونچا اٹھاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین سے لگے رہنے کو پسند کر لیا۔ خواہشات زمین سے لگے رہنا ہے، اس نے جنت کی بجائے دنیا کو چن لیا، اس نے آخرت کی بجائے دنیا کی لذتوں کو چن لیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے لگ گیا، خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ اس سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں۔ تو پانچواں سبب ہدایت کے بعد گمراہی کا یہ ہے کہ ایک انسان خواہشات کے تابع ہو جائے اور علم کو نظر انداز کرے اور ہر لذت کے پیچھے پڑ جائے، یہاں تک کہ حرام میں بھی وہ پڑنے لگے۔ نمبر 6، لوگوں کا خوف، یہ بھی آدمی کی گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے بھائی اگر مان لیں گے دکان نہیں چلے گی کیونکہ سارے کسٹمر فلانی جماعت کے ہیں۔ وہ آدمی بولتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو اپنا دھندا بند ہو جائے گا، کیونکہ اپنے سارے ٹینڈر کدھر سے آتے ہیں، کنٹینڈر سے آتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی طرف سے اپنے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، تجارتیں جڑی ہیں، بعض اوقات رشتے داریاں جڑی ہوتی ہیں، بیٹی گھر میں فلاں کے دیے ہیں۔ اب اگر میں نے یہاں پر حق کی باتیں شروع کر دی، وہاں پر مصیبت شروع ہو جائے گی۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ کبھی آدمی سوچتا ہے ارے فلانے لوگ فلانی جماعت کے ہیں، بیٹی نہیں دیں گے، اور دل اس کا آیا ہوا ہے اس کے اوپر، اللہ ہدایت دے، تو آدمی کیا کرتا ہے، گمراہیاں بدعتیں سب کچھ کرتا ہے۔ نکاح میں کتنے لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، رشتہ داری سب کو سنبھالنا ہے بھائی، اسلام اتحاد سکھاتا ہے، یہاں اتحاد بہت یاد آتا ہے، جائیداد بٹنے کے ٹائم پہ نہیں یاد آتا، سب ایک ہو جاؤ تو گمراہی میں بھی شریک ہو جاتا ہے آدمی، کئی گناہوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کبھی خوف اس سے بڑا ہوتا ہے، کبھی دھمکیاں ہوتی ہیں، آدمی دھمکیوں کی وجہ سے بھی آدمی باطل کو اختیار کر لیتا ہے، کبھی باپ دادا کا ڈر، کبھی کسی کا ڈر، کبھی کسی دوسرے گنڈے کا ڈر، کبھی کسی اور کا ڈر، آدمی غلط کام کو کرنے والا بن جاتا ہے، آدمی گناہوں کو کرنے والا بن جاتا ہے۔ ارے بھائی نماز پڑھوں گا باس نکال دے گا، تو نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، نمازیں چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ باس ایسا ہے شرکیہ کام کراتا ہے، اس کو بھی بولتا ہے پھول رکھتے جا، اب نہیں رکھے گا اگر پھول فوٹو کے سامنے تو کیا ہوگا، نکال دے گا، رکھنا شروع ہوتا ہے، دل نہیں ہے میرا لیکن کرتا ہوں میں۔ اور خاص طور سے اللہ ہدایت دے، ہماری سیاست میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا یہ حاصل ہوتا ہے، ان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیوں، سب کو سنبھالنا ہے بھائی، سب کو سنبھالنا ہے، چاہے دین کو بازو رکھنا پڑے، ہے کہ نہیں، دین کو بازو رکھو، سب کو سنبھالو، تو پھر جب دین لینے کا وقت آئے گا، دین ٹھہرا تھوڑی جائے گا، اس کے لیے دین نہیں ملے گا اس کو، وہ دین چلا جائے گا، اللہ ہدایت دے۔ اس لیے ایک آدمی کے لیے انسانوں کا خوف، اپنے مقام کے کھونے کا خوف، اور اسی طرح سے دنیوی مفادات کے کھونے کا خوف، یہ خوف انسان پر جب غالب آتا ہے تو رشتہ داریوں کا خوف اور بہت سارے خوف ہیں، اس خوف کی وجہ سے بھی آدمی بعض اوقات غلط کام کرتا ہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی کرنے والا بن جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں جن ہے، اب وہ جن کو خوش کرنے کے لیے بھائی بہت ڈر لگتا ہے، بہت مصیبت ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے، شرکیہ کام بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ بابا کے پاس جاتا ہے، بابا بولتا لاؤ لیمو لاؤ، چار دھاری لاؤ، پانچ دھاری لاؤ، اب لایا، بکرا لاؤ، نیلا پیلا کالا بکرا لاؤ، مرغی لاؤ، ایسی مرغی لاؤ، اب اس کو جاؤ پل کے نیچے کاٹو اور نام مت لو اللہ کا۔ اب سوچتا ہے اب یا تو یہ کرو یا تو جن بہت ستاتا ہے، اس کی مصیبت۔ تو آدمی جا کے وہ کام کر دیتا، بولتا بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ گمراہی ہے، ہدایت کے بعد آدمی کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس طرح کے جو ڈرنے والے ہیں، جن کے اوپر پریشر ہوتا ہے ایکسٹرنل، ان لوگوں کے بارے میں قیامت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا، وہ ایکسکیوز پیش نہیں کرتے کہ فلاں سے ڈر کے ہم نے ایسا کیا، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم وہ وقت دیکھو کہ جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے حشر کے دن، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور ان میں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ گمراہ کرنے والے، جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے سب ساتھ میں جمع ہوں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، گھمنڈی لوگوں سے، بڑے لوگوں سے کمزور لوگ کہیں گے، جو ان کے ڈر کے گمراہ ہوئے، ان کے ڈر کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کے پیچھے ان کے پیچھے چلتے رہے، ایسے لوگ کہیں گے يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم ایمان لاتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے، تمہارے پریشر کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کیا کہیں گے، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، لیکن وہ متکبرین بڑے لوگوں سے کہیں گے، کمزور لوگوں سے جنہوں نے نہیں مانا حق کو، وہ کہیں گے انحن صددناکم بعد عن الهدى بعد ارجاءه، کیا ہم نے ہدایت کے آنے کے بعد، کہ ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا، ہم نے تم کو بھٹکایا، بلکن تم مجرمین، بلکہ اصل مجرم تم ہی تھے، بلکہ مجرم کون تھے، تم تھے، تمہاری گمراہی کا سبب تم خود ہو، تم کو چوائس تھی ہدایت لو یا گمراہی لو، تم نے ہماری وجہ سے گمراہی لی، اللہ کی وجہ سے ہدایت کیوں نہیں لی؟ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں جن لوگوں نے کسی کے خوف کی وجہ سے اور کسی کے اثر کی وجہ سے گمراہی کو چنا، یا کسی کی تمنا میں کہ یہ کام آئیں گے ان کے پیچھے چلے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی رشتہ دار اور دشمنوں کے ڈر سے یا کسی اور کے ڈر سے، تجارت کے ڈر سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ یہ سورہ سبا آیت نمبر 31-33 ہے۔ اسی طرح سے ساتویں چیز گمراہی کے اسباب میں سے، جو کہ آخری سبب ہے، اس کے علاوہ بھی اسباب ہے لیکن آج اتنا ہی دیکھنا ہے ہم کو، کہ ایک آدمی بیماری کی وجہ سے یا فقر کی وجہ سے گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ بیماری تو میں نے ابھی بتایا کہ بعض اوقات حرام طریقے سے بھی علاج کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی زندگی بھر دیندار تھا، بیماری ہو گئی، بستر پر پڑ گیا، آخری وقت میں زبان سے اللہ کی شکایت کے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ بعض اوقات کفر تک چلے جاتے ہیں، اور وہ آدمی زندگی بھر دیندار تھا لیکن بستر پر کافر ہو کے مرا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کبھی علاج ایسا کرواتا ہے کہ جو اسلام کی حدوں کو پار کرنے پر مجبور کرتا ہے، تو یہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہ ہو گیا۔ کبھی فقر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، فقیری آئی، مصیبت آئی، محتاجی آئی، تنگی آئی، اب اس کے لیے کبھی ایسے بابا کے پاس جا رہا ہے جو حرام طریقے سے علاج کرتا ہے، اسلام لیتا ہے اور سولوشن دیتا ہے، اسلام لیتا ہے سولوشن دیتا ہے۔ تو اسلام بیچ کے آدمی دنیا خریدے، اس سے زیادہ گندا اور سب سے گھٹیا اس کی تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی ایمان بیچ کے دنیا لے، کیا چنا اس نے، اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ جاتا ہے آدمی، سب کچھ کرتا ہے، کفریا چیزیں کر کے آتا ہے، یہاں ناریل رکھ کے آتا ہے، وہاں یہ کر کے آتا ہے، اور ڈرتا ہے کسی کو معلوم بھی نہ ہو، سب کچھ کر کے آتا ہے۔ یا کبھی فقر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، زبان سے اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی اس کا کیا دیا اللہ نے، اللہ نے اچھا نہیں، کافروں کو دے رہا اللہ، گناہگاروں کو دے رہا، میرا کیا، میں نے کیا بگاڑا اللہ کا، کیوں اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، نہیں کرتا میں اللہ کی بات، جات سے کر کے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے، بولتا ہے آدمی ایسا غصے میں آ کے، غصے میں آتا ہے، کبھی کبھی آدمی جو ہے لباس تبدیل کر دیا غصہ دین پہ،
اچھا کرتا پاجامہ پہن رہا تھا چھوڑ دیا اور غصے میں آ کے جینس پہنتا ایسا جو شرعی طور سے بھی غلط ہو, اتنا ٹائٹ کہ ایک دم پورا جسم دکھائی دیا اور داڑھی واڑی مونڈ دیتا ہے, ٹوپی بھی پھینک دیتا ہے, سب چھوڑ دیتا, نماز بھی چھوڑ دیتا ہے, نہیں پڑھنے کا نماز کیا ملتا نماز سے, غصے میں آ کے ایک آدمی یعنی اللہ پر غصہ نکالتا ہے, اللہ کے دین پر غصہ نکالتا ہے. چار بیٹیاں کیا ہوگی گھر میں, قیامت آ گئی, کسی کو ایک بیٹی ہوئی دوسری بھی بیٹی ہوگی ٹینشن آ جاتا اس کو, اور تیسری ہوئی تو اسے تو اللہ سے ناراضی ہو جاتا, چار دن تک بات ہی نہیں اللہ سے کہ کیا ہے یہ, مطلب کہ بیٹوں کی کمی اللہ تیرے پاس, میرے کو کیوں بیٹی دیتا ہے, بعض والے کو بھی دے دوسروں کو بھی دینا, اس کو بیٹی نہیں اس کو کیوں نہیں دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کا گھر میں مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, بیماری آتی ہے, ادھر علاج کیا ادھر علاج کیا نہیں ہوتا علاج, اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ, اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر اس کو حل نہ کرے آخرت میں اتنی بڑی نعمت دے گا کہ انسان تمنا کرے گا کاش کہ پوری زندگی اس سے زیادہ ملتی اور مصیبت میں جاتی. کوئی آدمی یہاں کی تکلیف یہاں کی تکلیف تکلیف دکھتی ہے, ایک بچے کو کلاس روم میں پٹائی ہو رہی ہے وہ سب سے بڑی مصیبت لگتی ہے, ہوم ورک چیک ہونے والا آج ٹینشن میں آ جاتا ہو, اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم وہی ہے, ٹیچر نے اس کا نام لکھ دیا سب سے بڑا ٹینشن اس کے لیے, اس کو نہیں معلوم اس سے بڑے بھی ٹینشن زندگی میں ہوتے ہیں, میرا باپ میرے سے بڑے ٹینشن میں آفس میں, اس سے زیادہ بڑے ٹینشن ہیں. تو ایک آدمی جو ہے کچھ ٹینشن اس کے لیے ہوتے ہیں اس کو ہی اصل سمجھ لیتا ہے, اس سے بڑے ٹینشن بھی زندگی میں ہے اور موت کے بعد کی جو ٹینشن اس سے بہت بڑے ہیں. تو آدمی اللہ سے مایوس نہ ہو, اللہ سے ناراض نہ ہو, مصیبت آئے گی جائے گی, زندگی آئی ہے جائے گی, آخرت نہیں جائے گی, آخرت اصل ہے, آخرت باقی رہے گی. اگر یہاں سے صحیح سلامت دینداری کے ساتھ نکل گیا ہمیشہ کی موج مستی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہاتھ پکڑ کے کتنے میں لیا کتنے میں ہے کتنا خرچہ بل بھرا کہ نہیں بھرا کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی آنے والا نہیں, کوئی اس کو نکالنے والا نہیں جنت سے. تو آدمی دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے کبھی بیماری کی وجہ سے کبھی فقر و فاقے کی وجہ سے بددینی کی طرف نکل جاتا ہے, کبھی جوا کی طرف نکل جاتا ہے, بولے حلال میں کیا ہے, حلال سے اتنا کر رہا کچھ مل رہا ہی نہیں, آج سے جوا کھیلیں گے چلو جوا کھیلیں گے شراب پیئیں گے, نکل جاتا اس راستے میں واپس لوٹتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو فقر و فاقے کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, اور یہ تو انہیں مشاہدہ ہے, آدمی کئی لوگوں کو دیکھتا ہے اچھا خاصا بیچارہ نمازی تھا پابند تھا, سب سے پہلے مسجد میں آنے والا تھا, مؤذن صاحب کو انتظار میں رہتا تھا کب آتے, لیکن یہ آدمی آج کہاں چلا گیا, آج ایسی زندگی میں چلا گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کے افسوس کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ سے, اللہ ایسا حکومت بنا, ایسے بھی لوگ دنیا میں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, باؤنڈری پہ رہ کے اللہ کی عبادت, باؤنڈری پہ رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے مطمئن رہتا ہے, پیسہ آ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو خوش, لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, لیکن کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو الٹے منہ پھر جاتا ہے, مصیبت جب آتی ہے پھر دین سے منہ موڑ لیتا ہے, اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے. انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, اور یہ کھلا خسارہ ہے, یہ کھلا خسارہ ہے, کھلا ہوا فیلئر آدمی ہے. کیوں, دنیا کا خسارہ کیسے, اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا, کیوں اللہ سے منہ موڑے گا, اللہ تھوڑی مدد کرے گا, اگر صبر کرتا اللہ مسئلہ حل کرتا, اور نہیں بھی کرتا اجر دیتا اس پر, آخرت میں اللہ اس سے بہتر اس کے اوپر جزا دیتا, لیکن دنیا کا بھی معاملہ گیا آخرت کا بھی معاملہ گیا. تو ایسا آدمی جو ہے یہ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے اپنے لیے اس میں مصیبت بنا لیتا ہے. یہ سورہ الحج کے آیت نمبر 11 ہے. تو یہ اسباب ہیں گمراہی کے, کوئی علمی گمراہی ہے, عقیدے کی گمراہی, کوئی عملی گناہوں کی گمراہی ہے, ان دونوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, یہ اسباب اس کے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے, اختصارا میں ذکر کروں گا اس لیے زیادہ طویل وقت آپ کا نہیں لوں گا, آپ کو عبادت بھی کرنا ہے. نمبر ایک سب سے یعنی بڑا ذریعہ اور قوی ذریعہ اور جس میں ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے, تھوڑا سا ہی شارٹ کٹ, وہ کیا ہے, اللہ سے دعا مانگنا, اس لیے کہ اللہ کے بغیر ہم کو کوئی ہدایت پر رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے. ہم
یعنی کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، الا ہے کہ اللہ ہم کو بچائے. اللہ تعالیٰ نے دعا ہم کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما ہدایت دے دینے کے بعد. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے، ہم کو ہدایت دینے سے تیرا کیا نقصان ہونے والا ہے، تو اس کو تو کچھ بھی نقصان نہیں، تو ہم کو ہدایت دے، اس لیے کہ ہماری کامیابی اس ہدایت میں. اللہ سے آدمی ہدایت مانگے اور گمراہی سے بچنے کی اللہ سے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں لوگوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن آپ بھی اللہ سے ہدایت کی دعا کیسے الفاظ میں مانگتے تھے. کئی دعائیں، ایک دعا میں بتا رہا ہوں، گمراہی سے بچنے کی دعا بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا کرتے سنا. آپ نے یوں فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلہ بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء. بندوں کے دل اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، گویا کہ ایک ہی دل ہو. ایک دل کی طرح بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. یصرفہ حیث یشاء، اللہ جہاں چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا، ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک. بعض روایتوں میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھے. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا ہم کو کرنا چاہیے کہ ہمارا دل ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کچھ بگاڑ پیدا ہو اور اس بگاڑ کی سزا میں اللہ تعالی ہمارے دل کو ٹیڑھا کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ امام مسلم نے اس کو کتاب القدر میں ذکر کیا ہے. نمبر 2، کتاب و سنت کا صحیح ہے کہ ایک آدمی قرآن و سنت اور سلف کے منہج کو تھامے رہے، تو پھر کیسی بھی بات اس کے سامنے آئے گی وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا. اس کے سامنے کوئی گمراہی کا پیش کرنے والا پیش کرے، گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترک تو فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، اور یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ دونوں حوض پر مجھ پر پیش کی جائیں. تو کتاب اور سنت کا علم اگر آدمی کے پاس ہے، کوئی آدمی اس کو گمراہ نہیں کرے گا. کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ صحیح کرو، ہم بول رہے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے، تو بتا ہاں ان کی داڑھی بڑی ہے دیکھو. اب دوسرا آیا، ان کے پاس داڑھی ہے لیکن ان کے اوپر پھیٹا بھی ہے، اور رنگ کون سا ہے؟ ہرا. ہرا کا مطلب کیسا ہوتا ہے؟ جاؤ، یعنی انٹری ہے، اب کوئی سٹاپ، نو سٹاپ، رکنے کا نہیں، چلتے رہو. سب چیز حلال، حرام، صحیح، غلط، بدعت، سنت، صاف، تو ہری جھنڈی مل جاتی اس کو. تو اب یعنی اس کے پاس سے آئے، اب یہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی مدرسے میں پڑھے ہوئے، ان کی داڑھی تو میں ناپا نہیں لیکن پھیٹا ان کا لمبا ہے. اب اور یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اب آدمی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. پیمانہ آدمی کے پاس کیا ہے؟ کوئی دوسرا تیسرا آیا اور بہت جوش سے چلا کے بولا ایک دم، کہ سب کے دل دہل گئے، کچھ کے بہل گئے، ہمیشہ سننے والوں کے بہل جاتے ہیں. تو اب آدمی ایک دم اس سے اثر لے لیا، اب اس نے اس کے ساتھ جو کچھ عقائد کی خرافات پیش کیا، بدعات پیش کیا، نبی کے لیے رویا رویا رویا، اور اس کے ساتھ میں غلط چیزیں بھی وہاں پر پیش کی، اس نے مان لیا نبی کی محبت میں. تو ایسا ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی کس کی بات کو مان لے؟ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا اور صحابہ کا فہم ہوگا، وہ ناپے اس کو کہ صحابہ کا منہج کیا ہے. تو اس آدمی کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے. جس کے پاس کتاب و سنت ہے، اس کا علم ہے اور فہم اپنے گھر کا نہیں یا کسی اور کا نہیں، وہ اس کو سمجھتا ہے سلف کے فہم سے، صحابہ تابعین تبع تابعین ان کی طرف دیکھتا کہ یہ اس سے کیا سمجھتے تھے، ان کے نزدیک یہ چیز کیا تھی، صحیح تھی غلط تھی. وہ بار ربیع الاول کو جلوس نکالتے تھے نہیں نکالتے تھے، وہ کنڈے کرتے تھے کہ نہیں، فاتح دیتے تھے کہ نہیں، وہ گیارہویں مناتے تھے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے ان کو سلف کو. جب جواب نہیں آ رہا نیکی نہیں ہے، آسانی ہو جاتی ہے بدعت سے بچنے میں. تو سلف کا فہم ہو، اسی لیے اللہ کے، یہ حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک فرقہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی، کون لوگ ہوں گے وہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اس منہج پر ہوں، اس طریقے پر، اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ. آج بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں میں کہتے صحابہ ایسے کرتے تھے کیا، صحابہ فاتح دیتے، صحابہ کنڈے کرتے تھے، صحابہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے تھے نہیں، قبر پر اذان دیتے تھے نہیں. تو کئی بدعات کی، شرکیات کی، خرافات کی جڑ کٹ جاتی ہے جب ہم قرآن و سنت اور سلف کے فہم کی طرف رجوع کر لیں. یہ حدیث ترمذی کی جو میں نے ذکر کی اور صحیح روایت ہے، حسن درجے کی ہے. نمبر 3، آدمی صرف کتابوں پر بھروسہ نہ کرے، اس لیے کہ ایک نقطے سے مسئلہ بدل جاتا ہے، آدمی علماء سے بھی ربط رکھے. علماء نے ایک بہت اچھی مثال اس کے لیے دی ہے کہ حدیث ہے الحبۃ السودا شفاء من کل داء، الحبۃ السودا، الحبہ بیج کو کہتے ہیں، الحبۃ السودا کالا بیج، کالا بیج کلونجی، الحبۃ السودا شفاء فیہ شفاء من کل داء الا الصام، کالے بیج میں، کلونجی میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کی. اب اس کو ایک نقطہ لگا دیا کسی نے، الحبہ کی بجائے نیچے ایک نقطے کے کتنے نقطے ہو گئے، 2 نقطے. اب حدیث تھوڑی سی بدل گئی، لیکن بہت بدل گئی. اب حدیث کیا ہو گئی، الحیت السودا فیہ شفاء من کل داء الا السام، کالا سانپ اس میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. الحبہ کا کیا ہو گیا، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، الحبہ کا کیا ہو گیا، الحیہ، الحبہ کا مطلب ہوتا ہے بیج اور الحیہ کا مطلب ہوتا ہے سانپ. تو اب سانپ میں ہر بیماری سے کیا ہے، شفا ہے، کھاؤ لا کے سانپ. تو ایک نقطے سے کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے علماء سے ربط اگر آدمی کا ہو تو آدمی علوم کی صحیح معرفت اس کو ہوتی ہے. بعض آدمی لوگ کہتے ہیں میرے پاس بخاری ہے نا، اردو میں بھی انگلش میں بھی ہے، بس ہو گیا اس کے پاس. اب بخاری سے کیا سمجھ رہا ہو، کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، علماء کی رہبری ضروری. آپ نے دیکھا اس سے پہلے میں نے حدیث ذکر کی کہ جب علماء ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. کوئی بھی کسی قوم میں کسی ارے جاہل کو لاؤ پکڑ کے اس کو سردار بنائیں گے، ایسے لوگوں کو نہیں کرتے ہیں. یہاں جاہل کیوں کہا، کہ وہ نیم حکیم جاہل ہوتا ہے، ایسے آدمی کو کہ جیسے کہتے ہیں اندھوں میں کہا نا راجا، تو اس کو جیسے کچھ نہیں آتا ہے ان میں اس کو آدھا آتا ہے، چلو اس سے پوچھیں گے، وہ آدھا کیا کرے گا، ان کو ہلاک کر دے گا. تو ایسے آدمی سے آدمی دین کو سیکھے، جو آدمی دین کے بارے میں متمکن نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، اس کے پاس اصول نہیں ہے، اس کو اس کا منہج صحیح نہیں ہے، کہ آدمی گمراہ کرے گا دوسروں کو. تو صرف کتابوں پر آدمی ڈیپینڈ نہیں ہو، بلکہ علماء سے مسلسل ربط رہے، کتابوں سے بھی فائدہ اٹھائے، لیکن علماء سے بھی فائدہ اٹھائے، ان سے بھی پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. بعض وقت آدمی کہتا ہے ریڈ قرآن وتھ ٹرانسلیشن، ہم کہتے ہیں نہیں، ریڈ قرآن وتھ تفسیر. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں قرآن کو تفسیر سے پڑھنا ہے، خالی ٹرانسلیشن آپ پڑھو گے تو آپ بہت ساری غلط باتیں اس میں سمجھ سکتے ہو. قرآن میں آپ پڑھو گے کہ اللہ نے مریض کے لیے کیا کہا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہو رمضان میں یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. تو آپ کوئی آدمی بڑے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی سفر میں اس نے روزہ نہیں رکھنا چاہیے دوسرے دنوں میں رکھنا چاہیے، تو سفر میں روزہ رکھنا حرام، کیوں، قرآن میں ہے کہ جو سفر روزہ رمضان کے مہینے میں مسافر ہے اس نے دوسرے دنوں میں رکھنا ہے، تو وہ آدمی حرام کر دے گا روزے دوسروں کے اوپر، کوئی سفر میں رکھ ہی نہیں پائے گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سفر میں بھی روزہ رکھا ہے، یہ اجازت ہے، اباحت ہے، یہ وجوب اور فرضیت نہیں ہے کہ رکھنا چھوڑنا ہی چاہے گا تم کو، روزہ چھوڑنا ہی چاہیے تم نے، ایسا نہیں ہے. تو آدمی صرف ٹرانسلیشن پڑھے گا کچھ کا کچھ مطلب لے سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی تفسیر پڑھے اور اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی حتی یاتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت کا فیصلہ آ جائے اور یہ لوگ، یہ جماعت ہمیشہ حق پر اسی طرح سے غالب رہے گی. علماء کی جماعت ہمیشہ رہے گی، اہل حق قیامت تک رہیں گے. ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو جوڑیں، ما انا علیہ واصحابی سے اپنے آپ کو جوڑیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر، لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کے لیے چابی ہوتے ہیں اور شر کے لیے تالا ہوتے ہیں. خیر کے لیے چابی ہوتے ہیں، خیر کا راستہ ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی رہبری کی وجہ سے، ان کے عمل کو دیکھ کے لوگ دیندار بنتے ہیں، لوگ دین سے سیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، شر کے لیے تالا ہوتے ہیں کہ ان کے قول سے، ان کے عمل سے باطل ٹوٹتا ہے، ان کے علم سے باطل ٹوٹتا ہے. آدمی کو چاہیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، ایسے دوستوں کو اپنائیں جو دین کا علم رکھتے ہیں اور دینداری اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسی صحبت اختیار کرے جو دیندار ہو، ایسے لوگوں سے صحبت اختیار کرے جو دیندار ہو. تو تیسری چیز، علماء سے اور صالحین سے رشتہ جوڑے رکھنا. نمبر چار، نفس کا تزکیہ کرنا. اس لیے کہ آخری آدمی کے لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دل اس کا گناہ کی طرف اس کو کھینچتا ہے. نفس کی تربیت آدمی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا، اور نفس کی قسم، اور اس کی جو نفس کی اصلاح کرے، نفس کو ٹھیک کرے. فألہمہا فجورہا وتقواہا، تو اور اللہ تعالیٰ نے فألہمہا فجورہا، نفس کو فجور بھی بتلا دیا، الہام کر دیا. وتقواہا، اور اس کے بچنے کی چیزیں، اس کا تقویٰ بھی اس کو الہام کر دیا. وما سواہا میں بعض علماء نے کہا اس سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، اور اس کی جس نے نفس کو ٹھیک بنایا، انسان کی نفس کو ایسا بنایا کہ وہ حق کو بھی قبول کرتا ہے اگر صحیح طور سے پیش کیا جائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، اس پر جہالت کا، خواہشات کا پردہ ڈال دیا، اس کو دبا دیا نیچے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، برباد ہو گیا وہ. اس سورہ شمس کی 7 سے لے کر 10 تک آیتیں ہیں. تو فلاح کو اللہ نے جوڑا ہے تزکیہ نفس کے ساتھ. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دین کا علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں، حلال و حرام جاننے کے باوجود حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو جاننے کے باوجود توڑتے ہیں. کیوں؟ علم کی خرابی ہے؟ نہیں، نفس اتنا ٹوٹا نہیں ہے، ایمان اتنا قوی نہیں ہوا ہے. تو یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی علم کے باوجود گمراہ ہوگا، علم کے باوجود گناہ کرے گا. اس لیے تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو آپ عادی بنائیں اللہ کے حکموں کو ماننے کا، اپنے نفس کو آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں اور گناہوں سے روک کے اس کو گھسیٹ کے لائیں آپ ہدایت کی طرف. یہ تربیت دینا دل کو ضروری ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا سجن اب یقم من سجن الہوا، خواہشات کے قید خانے سے بڑا کوئی قید خانہ نہیں، کوئی تنگ قید خانہ نہیں ہے. ولا قید اصعب من قید الشہوۃ، اور شہوت کی قید سے کوئی تکلیف دینے والی دوسری قید نہیں ہے. فکیف یسیر الی اللہ والدار الآخرۃ قلب مأسور مسجون مقید، وہ دل جو قید خانے میں ہو، زنجیروں میں پڑا ہوا ہو اور قیدی بنا ہوا ہو خواہشات کا، نفس کا، وہ دل کیسا اللہ کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ جس دل میں خواہشات کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی طرف چلنے کے سفر میں کیسے وہ دل جا سکتا ہے آگے؟ کتنی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے. تو خواہشات انسان کو حق کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں. آدمی دل کو تربیت دے، نفس کو تربیت دے کہ خواہشات کے سر پہ پاؤں رکھے ہوا آگے جائے، خواہشات پر قدم رکھے ہوا آگے بڑھے، خواہشات کو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دے. اس کو ابن قیم نے الجواب الکافی میں کہا ہے. اسی طرح سے پانچویں چیز جو خواہشات پر قابو پانے کے لیے بہت ہی مفید ہے، وہ موت اور آخرت کا استحضار ہے. کہ ساری لذتیں کیا ہو جاتی ہیں، پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. کب؟ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے. سب چھوڑ کے جانا ہے یہاں پہ، جس کے لیے میں حلال و حرام کو ایک کر رہا ہوں وہ چیز چھوٹنے والی ہے. جب دل میں آدمی کی بات آتی ہے تو آدمی بولتا ہے چھوڑنے والی کے لیے ہمیشہ رہنے والی کو کیوں بگاڑوں، جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کو میں کیوں بگاڑوں اس دنیا کے لیے کہ پل بھر میں معلوم نہیں موت آ جائے. تو ایسے آدمی کے لیے دنیا میں نفس اور خواہشات پر غالب آنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہیں ان سے نکلنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چلو تھوڑی دیر ہے، جب تک زندگی باقی ہے مصیبت باقی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی مصیبت سے آزاد، اور آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر آج دین پر جمع رہوں گا اس تھوڑے وقت میں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کا دروازہ اللہ کھول دے گا. تو امید کا آدمی کے لیے معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری اجرت، تمہارا جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ تم کو قیامت کے دن یقیناً پورا پورا دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یہ ہے جو کامیاب ہو گیا. جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یہ ہے وہ کامیاب ہونے والا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کی سوا اور کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ایسی چیز، متاع الغرور کس کو کہیں گے؟ کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے کے ٹھہرے ہوئے ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے گھر کہاں گیا، دھوکے کی، یہ دھوکا تھا جو آپ کو دھوکا ہوا تھا کہ آج ہے کل نہیں ہے، آج سانس لے رہا ہے کل اکھڑ جائے اچانک، کس کو معلوم ہے؟ اور ساری تیاری تو اس کے لیے کی، اور جو آنے والی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کی. کتنا افسوس ہوگا آخرت میں جا کر اس انسان کو جس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو دنیا کے اوپر جھونک دیا اور آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخر دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کیا ہے؟ تو آخرت کا استحضار آدمی کو شہوات پر غالب آنے میں معین اور مددگار ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی جلد ملنے والی نعمتیں لذتیں ان کی چاہت رکھتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء، تو جس کے بارے میں ہم ارادہ کریں، جس کو چاہیں ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. سب کو بھی نہیں دیتے ہیں، دیکھیے دنیا کے لیے بھاگنے والے سب کو ملتا نہیں ہے. کتنے بھاگنے والے بھاگتے ہی رہتے ہیں زندگی بھر، کچھ ملتا نہیں ہے، اور کتنے نہیں بھاگنے والوں کو مل جاتا ہے، ایسا ہے. تو دنیا میں بھاگتا رہا آخرت کی طرف نہیں بھاگا، تو ایسا آدمی دنیا بھی برباد کیا آخرت بھی برباد کیا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو دنیا کی زینت چاہتا ہے، جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتا ہے، اس میں سے ہم جلد ہی اس کو دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. یصلاها مذموما مدحورا، اس میں ذلت کے ساتھ مذموم وہ پڑا رہے گا، جلتا رہے گا. جو دنیا ہی کو مقصد بنا لے آخرت کو چھوڑ دے، جو اپنی ساری امیدیں اور ساری چاہتیں اور ساری تمناؤں کا مرکز دنیا کو بنا لے، ایسے آدمی کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ کوشش کرے جو کہ کامیابی دلاتی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. تین باتیں اللہ نے ذکر کی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ رکھے، جو مقصود کس کو بنائے؟ آخرت کو بنائے، مقصود آخرت کو بنائے. نمبر دو، اس کے لیے وہ کوشش کرے جو آخرت میں کامیابی دلانے والی ہے، وہ کوشش کرے جو کامیاب کرانے والی آخرت میں، اور نمبر تین ایمان بھی اس کے پاس ہو، اس کا عقیدہ صاف ہو. یہ تین چیزیں علماء نے ذکر کی. آخرت کو مقصود بنانا یہ اخلاص ہے، دنیا کی بجائے آخرت کو مقصود بنانا اخلاص ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا یہ اتباع سنت ہے، اس لیے کہ سنت کے سوا اور کوئی کوشش نہیں جو آخرت میں کامیاب کرا ہے. اور ایمان ہو، عقیدہ صاف ہونا چاہیے، عقیدہ اگر خراب ہے تو کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آدمی دین پر جمع رہے، ایسا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہم سب کو عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو اپنے دین پر، اللہ کے دین پر، ہدایت کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.